कहानी के पीछे कहानी सुनो, कहानी के पीछे कहानी सुनो, नई बातें सुन ली पुरानी सुनो।
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबियीन अम्मा बाद फअऊजु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीअल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या नूरल्लाह। सरकार मदीना करार कल्बो सीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम का फरमान बरकत निशान है कि जो मुझ पर एक बार दुरूद पढ़ता है अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। दुरूद पाक की कसरत कीजिए और रहमत इलाही से हिस्सा हासिल कीजिए। नाजरीन, हमारा प्रोग्राम है कहानी के पीछे कहानी। जैसा कि नाम से जाहिर है कि बाज़ औक़ात बज़ाहिर कुछ होता है और पसे पर्दा कुछ और होता है। कोई स्टोरी, कोई वाकया, किसी शख्स का कोई अमल और बाज़ अफराद के बाज़ अक़वाल ऐसे होते हैं कि बज़ाहिर कुछ होते हैं लेकिन पीछे कुछ और होता है। बाज़ अफराद ऐसे होते हैं कि जिनके कलाम पर लोग बहुत गौर करते हैं कि इन्होंने जो बात कही है क्या यही बात है या इसके पीछे कुछ और बात है। इसी तरह बाज़ आमाल भी ऐसे होते हैं, बाज़ अफराद ऐसे होते हैं, उनकी पर्सनैलिटी कुछ इस तरह की डेवलप हो चुकी होती है कि जिनके बारे में लोग गौर करते हैं। बाज़ जगहों पर तो ये एग्जेजरेशन भी हो सकती है, मुबालगा आरई भी हो सकती है, लेकिन बाज़ औक़ात हकीकतन हमें गौर भी करना चाहिए कि ज़ाहिरी जुमले या ज़ाहिरी अमल पर फ़ैसला करने के बजाय पीछे की कहानी और ज़ाहिरी जुमले का जो पीछे मतलब है उसकी तरफ तवज्जो कर लेनी चाहिए। ज़िंदगी में बहुत कामयाब रहेंगे, नुकसान से महफूज रहेंगे और बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने के चांसेस आपके बाकी रहेंगे। ये सिलसिला कुछ इस तरह की हिकायात पर मुश्तमिल करने की कोशिश की जाती है। ऐसी हिकायात, ऐसे वाक़यात, क्योंकि इंसान हिस्ट्री से बहुत कुछ सीखता है। कहा जाता है कि माजी में रहना तो नहीं चाहिए, रहना तो हाल में चाहिए, लेकिन माजी से सीखना ज़रूर चाहिए। पास्ट आपकी लर्निंग के लिए होना चाहिए, ना कि रहने के लिए। बाज़ लोग होते हैं और बचपन की किसी एक कामयाबी पर सारी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, या जवानी में कोई कारनामा कर दिया, अब बुढ़ापे में भी उसी को बार बार याद करके या बयान करके खुश हो रहे होते हैं। इसका मतलब है कि वो शख्स माजी में रह रहा है जबकि हाल उससे मुख्तलिफ हो चुका। ये तो दुरुस्त नहीं है, अच्छा नहीं है। अलबत्ता माजी में कुछ आपने किया, उससे क्या सीखा, हाल में अगर उस पर आप नज़र रखेंगे तो फ्यूचर में आप उसके मुताबिक अमल करने में कामयाब हो सकेंगे। तो ये मिले जुले कुछ पैगामात हैं जो हम देने की, पेश करने की कोशिश करते हैं और आपसे गुजारिश करते हैं कि इस तरह से भी अपनी सोच को बेहतर बनाना चाहिए। अल्लाह पाक हम सबको बेहतरीन ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए और हम मुआशरे से, अफराद से, हिकायात से, आस पास होने वाले वाक़यात से बहुत कुछ सीखने वाले बन जाएँ। अल्लाह पाक मुझे भी तौफीक अता फरमाए। हमारे साथ मुबल्लिगीन का पैनल मौजूद होता है माशाल्लाह, महरोज़ मदनी अत्तारी मौजूद हैं, अयाज़ मदनी अत्तारी, अब्दुल वाजिद मदनी अत्तारी माशाल्लाह तशरीफ़ फरमाए हैं, एक मुबल्लिग अभी ऑन द वे है इंशाल्लाह, वो भी हमें ज्वाइन करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज महरोज़ भाई से, सीधी जानिब से शुरू करना चाहिए। तो देखते हैं कि आज महरोज़ भाई के पास क्या हिकायत है, क्या स्टोरी है और उससे हमें क्या सीखने को मिल सकता है।
उयूनुल हिकायात में एक बड़ी प्यारी हिकायत असद भाई बयान की गई
जी।
ए बनी इसराइल में एक इबादत गुजार शख्स था और वो दुनिया से किनारा कश था। उसने पहाड़ की चोटी पर अपनी एक केले कमरा बना लिया था और वहाँ पे इबादत किया करता था। 60 साल उसने अपनी ज़िंदगी के इस हाल में गुजारे कि दुनिया से किनारा कश, लोगों से किनारा कश, उस अपनी छोटे से कमरे में या कुटिया में कह लीजिए, और अल्लाह का जिक्र, अल्लाह की याद, अल्लाह की इबादत।
सुभान
अल्लाह। 60 साल
माशाल्लाह।
और लोग उस पर बड़ा रश करते होंगे, लेकिन मामला ये हुआ कि उसे ख्वाब एक दफ़ा आया और ख्वाब में उसे कहा गया कि पहाड़ की बेस में जो मोची बैठा हुआ है اس کو اللہ پاک نے خاص مقام عطا فرمایا ہے.
اچھا,
تو اس کا بڑا مرتبہ ہے اللہ کی بارگاہ. تو خواب دیکھا تھا اس نے, اس نے اگنور کر دیا جب اٹھا, کہ خواب تو ایسے ہی ہوتے ہیں, آپ تو جانتے ہی ہیں خواب کیسے ہوتے ہیں, خواب ہوگا, اگنور کر دیا اس نے. یہ عبادت گزار 60 سال سے عبادت کر رہا ہے, وہ تو
موچی, بظاہر موچی ہے, معمولی سا شخص.
جی, تو اس نے اگنور کر دیا, پھر اس کو یہی حکم خواب میں, اس نے پھر بھی اگنور کر دیا, پھر تیسری بار حکم, اور حکم ہوا تم اس کے پاس جاؤ.
اچھا,
اور اس سے پوچھنا کہ تمہارا چہرہ زرد کیوں ہو جاتا ہے.
اچھا,
کسی کو دیکھ کے. یہ گئے اس کے پاس تیسری دفعہ کے بعد, اس کے پاس گئے, موچی کے پاس بیٹھے, موچی بھی کھڑا ہو گیا کہ جناب آج تو اللہ کے نیک بندے ہمارے پاس آ گئے ہیں, وہ کبھی اپنے گھر کو کبھی شخصیت کو دیکھتا ہوگا وہ. تو بہرحال یہ بیٹھے اور انہوں نے کہا کہ دیکھو مجھے ایسا ایسا کہا گیا ہے خواب میں, تو مجھے وہ کام بتاؤ تم ایسا کیا کام کرتے ہو کہ جس کی وجہ سے تمہارا مقام بارگاہ الہی میں مجھ سے زیادہ اعلیٰ ہے.
سبحان اللہ,
حالانکہ میں تو دنیا چھوڑ کے بیٹھا ہوں گویا کہ. موچی نے کہا اور تو کوئی خاص کام نہیں کرتا, نارمل رہتا ہوں. کہا نہیں, پھر بھی کوئی تو خاص بات ہوگی. تو موچی نے کہا کہ جناب ایک کام ہے میرا, وہ یہ کہ میں جو بھی روزانہ آمدنی ہوتی ہے, رزق کماتا ہوں, اس کے دو حصے کرتا ہوں.
اچھا,
ایک اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا ہوں, اور باقی جو بچتا ہے وہ میں اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرتا ہوں.
سبحان اللہ,
میرا خیال ہے یہی چیز ایسی ہوگی. بہرحال اب یہ چیز تو اسے ایسی لگی نہیں کہ یہ چیز ایسی ہے. بہرحال اس نے پوچھا کہ تمہارا چہرہ جو ہے زرد کیوں ہو جاتا. تو اس نے کہا کہ میں جب بھی کسی شخص کو دیکھتا ہوں تو میرے دل میں خیال آتا ہے کہ یہ تو بخش دیا جائے گا,
اللہ
میرا کیا بنے گا.
اللہ اکبر.
تو بتایا گیا کہ یہ وہ بات تھی کہ جس کی وجہ سے اس موچی کا مقام اس عبادت گزار سے بھی زیادہ تھا.
اللہ,
یعنی اللہ کا خوف اور اللہ کے لیے عاجزی اور تواضع, کہ دوسرے کو اپنے سے بہتر سمجھنا, کیونکہ بارگاہ الہی میں متکبر جو ہے اسے پسند نہیں کیا گیا, بلکہ اللہ تعالیٰ نے ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا. اور شیطان تکبر کر کے کیسا آج تک اور قیامت تک جو ہے وہ دھتکارا ہوا ہے. اس کے برعکس دیکھیں تو احادیث کریمہ میں آیا کہ جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار فرماتا ہے اللہ پاک اسے بلندی عطا فرماتا ہے.
سبحان
اللہ. اس حکایت سے اسد بھائی میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں غور کرنا چاہیے. بعض اوقات ہم بھی خوش فہمیوں کا شکار ہو جاتے ہیں کہ ہم تو یوں ہیں یوں ہیں, کبھی علم کی وجہ سے, کبھی سخاوت کی وجہ سے, کبھی منصب کی وجہ سے, کبھی جناب روزوں, نفلی روزوں, نفلی نمازوں کی کثرت کی وجہ سے, کبھی کسی اور وجہ سے ہم بعض اوقات خوش فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ میں تو یوں 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 یوں, بعض اوقات بیان بھی کر رہے ہوتے ہیں, لیکن اللہ کی بارگاہ میں
کس کا کیا مرتبہ
ہے ہمیں نہیں پتا. اور یوں اترانا ویسے ہی ٹھیک نہیں,
صحیح,
نیکیوں کو چھپانا ہی چاہیے, نیکی کر کے بھی ڈرنا ہی چاہیے. کہ علماء نے اس بات کو بیان کیا کہ کسی شخص کا نیکوکار ہونا شریعت کو مطلوب ہے,
بے شک,
لیکن اپنی بخشش و نجات کا ذریعہ نیکیوں کو نہیں سمجھنا چاہیے, بلکہ وہ تو بالآخر رحمت الہی پر ہی تکیہ ہونا چاہیے کہ یہ میری نیکیاں, میرے سجدے, میری تلاوت, میری سخاوت, یہ بارگاہ الہی کے لائق تو ہے نہیں. دوسری چیز یہ, دوسرا پہلو جو ہے وہ زیادہ خطرناک, کہ اپنے سے کسی کو حقیر سمجھنا.
صحیح.
اچھا, اس کے لیے کلی طور پہ نیک ہونا یا کلی طور پہ عبادت گزار ہونے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ ہم اپنے معاشرے میں جو ایک چیز دیکھتے ہیں, اور میں چاہتا ہوں کہ ہم غور کر لیں اپنے اپنے کریکٹر پہ اور اپنے اپنے معاملات پہ, وہ یہ ہے کہ جو نیکی میں کر رہا ہوں,
جی,
اب میں سمجھتا ہوں کہ جو شخص اس نیکی کو اختیار نہیں کر رہا وہ گویا کہ مجھ سے کم تر. اور یہ چیز بہت عام ہے, یہ دیکھنے کو ملتی ہے بعض اوقات, لوگوں کا بیہیویئر بتا رہا ہوتا ہے, اور بیہیویئر کو بھی کیا بولیں, زبان سے ہی بتا رہے ہوتے ہیں کہ اگر تم یہ کام نہیں کرتے تو تمہاری لائف نہیں, اگر تم یوں نیکی نہیں کرتے تم کسی کام کے نہیں. تو اللہ کی بارگاہ میں ہمیں ڈر جانا چاہیے, آج جی انکساری اختیار کرنی چاہیے, اور اپنے سے دوسروں کو ان معنوں میں بہتری سمجھنا چاہیے مسلمان کو, کہ اس کی بخشش ہو جائے گی ہمارا کیا ہو.
ماشاء اللہ بہت خوب, اور بہت ہی پہلے ہی حکایت بہت ہی شاندار اور سبق آموز. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور ظاہر جیسے کہ ابھی بیان ہوا کہ اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرنا یہ کمال ہے. زبانی کلامی نہ ہو, آرٹیفیشل نہ ہو, ظاہری طور پر نہ ہو, یعنی کہ دل میرا میری زبان کا ساتھ دے پھر تو میں سچا. اور زبان پر کچھ ہے اور دل میں کچھ ہے تو ظاہر ہے یہ اپنے آپ سے بھی دھوکہ ہے, اور اللہ پاک سے تو کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے, اللہ پاک سب جانتا ہے. تو یہ جو چیز ہے یہ ظاہر ہے کہ بزرگوں کی صحبت سے ہی حاصل ہو سکتی ہے. بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جب تک آپ ان کا پریکٹیکل نہیں دیکھتے, کسی ایسے باعمل شخص کے ساتھ وقت نہیں گزارتے, تو ان چیزوں کو ہو سکتا ہے آپ نے کئی مرتبہ پڑھا ہو لیکن وہ فائدہ حاصل نہ ہو پایا ہو جو کسی اللہ والے کی, کسی نیک شخص کی ایک لمحے کی صحبت سے آپ کو حاصل ہو جائے. اور اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اور یہ اسلام اور دین کی کتنی خوبصورت تربیت ہے کہ دوسروں کو اپنے سے بہتر سمجھنا اور اپنے آپ کو ہمیشہ کمتر سمجھتے رہنا.
جی یہی ہمارے اسلاف کا طریقہ ہے
جی,
کہ وہ ہر جگہ عاجزی ہی کا مظاہرہ کرتے تھے,
بے شک.
اور تکبر یا اپنے لیے کوئی بڑا مرتبہ چاہنا یا بڑی پوزیشن چاہنا اس سے گریز کرتے تھے,
بے شک.
اور ہم نے یہ دیکھا کہ عالم ہے تو اپنے شاگردوں کے ساتھ لطف اور محبت اور عاجزی سے پیش آ رہا ہے,
سبحان اللہ.
پیر ہے تو اپنے مریدوں کے ساتھ لطف محبت اور عاجزی سے پیش آ رہا ہے,
سبحان.
یہاں پہ مجھے محدث اعظم پاکستان سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا واقعہ یاد آ رہا ہے,
سبحان اللہ,
کہ آپ کے پاس جو طلبہ پڑھتے تھے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کبھی کبھی ان کے جوتے سیدھے کر دیتے تھے.
اللہ.
اور یہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین کے طالب علم ہیں, یہ برکتوں والے ہیں, یہ بہتر ہیں,
اللہ,
یہ اللہ کے پیارے ہیں, اور میں ان کے جوتوں کو سیدھا کرنا اپنے لیے عین سعادت سمجھتا ہوں.
کیا بات ہے.
اور محدث اعظم پاکستان سردار احمد صاحب قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کے مقام و مرتبے سے کون نہیں واقف.
کیا
یعنی اگر میں یہ کہوں کہ اس وقت پاک و ہند میں
جی
شاید ہی کوئی ایسا عالم ہوگا کہ جس کے اساتذہ میں محدث اعظم پاکستان نہ آتے ہوں.
اللہ اکبر.
پاکستان کے بڑے بڑے جامعات محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شاگردوں نے جو ہے وہ کھولے ہیں, اور آج تک ان کے شاگرد اور شاگردوں کے شاگرد پڑھا رہے ہیں,
سبحان اللہ.
اسی طرح سے سیدی اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ, آپ ایک بہت بڑے عالم دین جبل العلم ہیں,
بے شک,
بہت بڑی روحانی شخصیت ہیں, لیکن اس کے باوجود جب سادات کرام آپ کے پاس آتے تو آپ ان کا ہاتھ چومتے, ان کی تعظیم کرتے,
سبحان.
اور پھر سیدی امیر اہل سنت سے بھی ہم نے سیکھا, اور جو کہ اعلی حضرت کی سنت ہے کہ سیدوں کو دگنا حصہ دیا کرتے تھے,
سبحان اللہ.
تو یہ عاجزی کے پیکر, وہ جو آپ نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی نا کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اللہ کے ولیوں کی صحبت میں بیٹھنے اور ان کو کرتا ہوا دیکھنے سے حاصل ہوتی ہیں,
بے شک.
اور بے شک عاجزی انہی میں سے ایک چیز ہے,
بے شک,
کہ کوئی شیخ طریقت یا عالم دین بہت بڑی ہستی, بڑی جلالت مآب ہستی ہونے کے باوجود اپنے سے چھوٹے لوگوں کے ساتھ ایسی عاجزی اور انکساری سے پیش آتا ہے کہ دیکھنے والوں کو اس سے سیکھنے کا موقع ملتا ہے.
بے شک, ایسا ہی عبدالواجد بھائی, جب تک ہم, اچھا کسی نے بڑی پیاری بات کہی تھی کہ آج نالج کی کوئی کمی نہیں, انفارمیشن کی کوئی کمی نہیں, پیسے کی کہیں تو کمی نہیں, سہولیات کی کہیں تو کمی نہیں, تو کیا ایسی چیزیں ہیں جو مسنگ ہیں؟ تو کسی نے کہا کہ ہمارے پاس کریکٹر والے افراد کی کمی ہے.
بہت خوب.
یعنی وہ ماڈلز ہمارے گھر کے اندر ہو, ہماری فیملی کے اندر ہو, ہمارے محلے کے اندر ہو, ہمارے شہر کے اندر ہو. تو میں نہیں کہتا کہ بالکل نہیں ہے, لیکن جتنے ہونے چاہیے اتنے نہیں, کم ہیں, کم یاب ہیں. تو جتنے بھی, اب جیسے عاجزی کی ہم بات کر رہے ہیں, تو اگر ہر محلے کے اندر, ہر خاندان کے اندر, یا ہر جو بھی ایک گروہ کہہ لیں, ہم اس کو کیلکولیٹ کر لیں کمیونٹی, اگر اس کے اندر دو چار افراد بھی ایسے ہوں جو حقیقی عاجزی کا پیکر ہوں تو ان سے انسپریشن لے کر دوسرے لوگ بھی اسی کو اپنائیں گے۔ اچھا اس کا برعکس ہے معاشرے کے اندر، یعنی بدقسمت یہ کہ تکبرانہ الفاظ کہنا، چبڑے بول بولنا، اس طرح کی چیزوں کو بیان کرنا اور بدقسمتی سے ایسے لوگوں سے انسپریشن حاصل کرنا یہ زیادہ ہے، جس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ پھر معاشرے کے اندر وہ چیز جو ہونی چاہیے وہ نہیں ہو پاتی۔
ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا، جیسے آپ دونوں ہی افراد نے بات کہی کہ وہ افراد نہیں ہیں اور اس کے برعکس کیفیت زیادہ دیکھنے میں آتی ہے۔ پرابلم یہی ہے کہ جب برتن خالی ہوتا ہے تو زیادہ بچتا ہے، ٹہنی پہ پھل نہ ہو تو وہ جھکنا بھول جاتی ہے، اکڑ زیادہ آ جاتی ہے۔ تو یہاں میں کہوں گا کہ آپ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ افراد ان کے پاس بیٹھا جائے، صحبت اختیار کی جائے، یہ میرا خیال ہے دوسرا اسٹیپ ہے۔ پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ ہم ریئلائز کریں کہ مجھے ضرورت ہے، مجھے چینج کی، بہتری کی ضرورت ہے اور میرے اندر یہ کمیاں ہیں۔ اور جیسے کسی بھی بیماری کی علامتیں ہوتی ہیں تو ایسے ہی کھوکھلے پن کی، خالی پن کی اور آپ کے کچھ نہ ہونے کی ایک علامت یہ ہے کہ آپ بھڑکے ماریں۔
کچھ مثالیں دیں نا،
مطلب آپ
سے یعنی کیا آپ فیل کرتے ہیں کہ یہ چند کریکٹر
یا دیکھیں ہمارے میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں اور بڑی سطحی سی مثال دیتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں بعض افراد، شاید بعض لوگوں کو نگیٹو بھی لگے لیکن ریئلٹی تو ریئلٹی ہے کہ نو دولتیے جو ہوتے ہیں، جس نے چار دن زندگی کے گزارے نا طریقے سے، اسے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ خاندانی رئیس نہیں ہے بلکہ ان کے پاس نئی نئی دولت آئی ہے جو ان سے سنبھل نہیں رہی۔
صحیح،
میں کہتا ہوں پاکستان میں، کراچی میں، پوری دنیا میں ایسا تو نہیں ہے نا کہ کاریں، گاڑیاں آ جائیں یا موبائل فون آ جائیں، ایسا نہیں ہے بالکل بھی۔ پہلے سے تھا، سوشل میڈیا کے آنے سے پہلے گاڑیاں تھیں،
ایسا ہی
تو وہ گاڑیاں بھی تو ہم روڈوں پہ چلتی ہوئی دیکھتے تھے، لوگوں کے پاس تھیں، وہ اس میں ٹریول کرتے تھے، اپنے رشتہ داروں کے، غریب رشتہ داروں کے، امیر رشتہ داروں کے آنا جانا ہوتا تھا، لیکن کبھی انہوں نے شو آف کرنے کی کوشش نہیں کری کہ ماں بدولت اس گاڑی میں آئے اور اس طریقے سے آئے۔ لیکن آج اگر آپ دیکھیے تو یہ سب ہو رہا ہے۔ اچھا کھانے کو دیکھیے، بھائی کھانا تو انسانی ضرورت ہے، شروع سے چلا آ رہا ہے، ہر دور میں اس دور کے لحاظ سے جس کی جیسی حیثیت تھی وہ ویسا کھانا کھاتا رہتا تھا، شیر شکار کر کے کھاتا تھا تو گدھ مردار کھاتے تھے، تو انسان بھی اپنی حیثیت کے مطابق کھاتا تھا۔ تو آج بھی کھانے کھائے جا رہے ہیں اور ہر کوئی اپنی حیثیت کے مطابق کھا رہا ہے، لیکن ایک میں سمجھتا ہوں یہ بری بات شامل ہوئی کہ ہر ہر پلیٹ کی اور ہر ہر ڈش کی اور ہر ہر کھانے کی تصویریں کھینچ کھینچ کے ہم جو ہیں سوشل میڈیا پہ شیئر کرنے لگے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ سب کی نیت غلط
ہے،
لیکن اس میں سے بہت ساری برائیاں پھوٹ رہی ہیں۔ اس میں سے ایک برائی یہ ہے کہ اب جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے وہ بھی اس کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور آپ شو آف کر رہے ہیں۔ بھائی ایسا تھوڑی ہے، دولت آج ہے چند لوگوں کے پاس، کچھ لوگ غریب ہیں آج، یہ تو سسٹم ہے اور یہ ہمیشہ ہی ایسا رہے گا کہ کچھ لوگ امیر رہیں گے، کچھ لوگ غریب لیں گے، کچھ لوگ مزدوری پیشہ ہوں گے، کچھ لوگ کام لینے والے ہوں گے، باسز کی سیٹس پہ ہوں گے، تو یہ سسٹم چلتا رہے گا۔ اچھا اسی طریقے سے آپ دیکھیے، آپ ہماری صحبت رہتی ہے اساتذہ اکرام کے ساتھ، مفتیان اکرام کے ساتھ، ان سے کوئی مسئلہ پوچھیں تو اچھے اچھے جن کو 20-20 سال فتوا دیتے ہوئے ہو گئے، وہ بعض اوقات کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا یہ دیکھنا پڑے گا، اچھا کتاب دیکھتے ہیں، اچھا یہ یوں تھا۔ اکثر نہیں ہوتا لیکن ایسا ہو رہا ہوتا ہے،
لیکن نہیں معلوم تو اظہار کر دیا
کر دیتے ہیں۔ ہم مدنی چینل پہ دیکھتے ہیں کہ براہ راست پروگرام میں بھی یہ عرض کر دیا جاتا ہے کہ بھائی یہ بعد میں دیکھ کے بتا دیں گے، لیکن جس نے مدرسے کی شکل نہیں دیکھی، جس نے قرآن و حدیث پڑھا نہیں، جس نے فقہ پڑھا نہیں، اس سے پوچھیں۔ اور یہ تجربات ہوتے ہیں، بعض اوقات محفل میں بیٹھے ہوئے فیملی فنکشن ہے یا دوست بیٹھے ہوئے، اس میں مختلف کیٹیگری کے لوگ ہیں، لوگ ہمیں مذہبی دیکھ کے کچھ پوچھ لیتے ہیں مسئلہ، ابھی ہم سوچ رہے ہیں کہ جواب دیں کہ نہ دیں، وہاں سے کوئی بالکل جو ہے وہ
پڑھا ہوا نہیں ہے،
ہاں ان پڑھ شخص جو ہے اس حوالے سے وہ جواب دے دیتا ہے اور پھر انفیسائز کہتا ہے میں نے دے تو دیا، میں بتا تو رہا ہوں، حالانکہ کم از کم ہمیں یہ پتا ہوتا ہے کہ مجھے اس کا درست جواب تو نہیں پتا، لیکن یہ یقینی طور پہ پتا ہوتا ہے کہ یہ جواب جو دیا جا رہا ہے یہ 100% غلط ہے۔ تو یہ چند میں نے مثالیں وہ دی کہ اس طریقے سے آپ کر رہے ہیں، شو آف کرنا ہے، یہ نہ کی
غور کرنے کی بات ہے۔ اور وہی بات ہے کہ پہلے ریئلائزیشن ہو پھر اس کا علاج ہو، تو پڑھیں بھی اور پڑھنے کے ساتھ ساتھ بزرگوں کی، نیک لوگوں کی صحبت بھی اختیار کریں، اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔
اسی سے ریلیٹڈ ایک چھوٹی سی چیز آپ نے فرمایا نا کہ عاجزی لوگ کرتے ہیں تو دل سے عاجزی کریں۔ اچھا کچھ لوگ ہوتے ہیں جو یہ کہہ کر عاجزی کرتے ہیں کہ میں عاجزی کر رہا ہوں، ان کا رویہ یہ بتا رہا ہوتا ہے
جی
کہ ماں بدولت یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم اگرچہ ہیں تو مستحق اس ٹریٹمنٹ کے
جی,
لیکن ہم عاجزی کرتے ہوئے اس سے نیچے کے لیول پر آ گئے.
ایسا ہی
تو آدمی کے دل میں بھی عاجزی ہو اور وہ یہ سوچے بھی نہ کہ میں عاجزی کر رہا ہوں, تو پھر وہ حقیقی معنی میں
عاجزی ہے. یعنی کہ اپنے آپ کو کہیں اور سمجھنا. اچھا اس میں میری ایک آبزرویشن کہہ لیں کہ لوگ بے وقوف کم ہوتے ہیں
جی,
اور فی زمانہ تو بہت ہی کم ہوتے ہیں. تو بعض اوقات نا کوئی ہوشیاری جی, ایسے الفاظ, ایسے جملے کہنے کی جسارت کر رہا ہوتا ہے, اور سامنے والا ضروری نہیں کہ اس کے منہ پہ کہے گا کہ یار آپ چھوڑ دو نا یار آپ جی, ایسا نہیں کہے گا وہ, لیکن لوگ سمجھتے ہوتے ہیں. تو وہی کمال ہے کہ جو ظاہر و باطن یکساں ہو جی, اور یہ آسان چیز نہیں ہے. جس چیز کو ہم اس پر ڈسکس کر رہے ہیں یہ بہت آسان بھی نہیں ہے. یعنی کہ اس کے لیے اگر ہم دیکھتے ہیں تو نیک لوگوں نے بڑی محنت کی, اپنے دل کو اپنے نفس کو بار بار سمجھایا, کوششیں کی, لیکن جس نے محنت کی کوشش کی تو اس نے اپنے باطن کو سنوارا بھی. ہم ان کے صدقے اللہ پاک سے توفیق کا سوال کریں اور پریکٹیکلی کوشش بھی کریں. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایاز مدنی بھائی کی طرف بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس کیا کہانی ہے اور اس کے پیچھے کیا سبق ہے.
جی اسد بھائی, مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ایک حکایت جو آپ نے بیان فرمائی ہے, اس کو انشاءاللہ الکریم آج شامل کریں گے. ابھی ہماری گفتگو بھی اسی تناظر میں چل رہی تھی کہ صحبت کے تعلق سے, کہ نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں, اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھیں. تو مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے کہ کانٹے نے ایک کانٹا جو اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر عرض گزارتا, یا اللہ پاک تیرا وصف تو جو ہے وہ ستار العیوب ہے, تو عیبوں کو چھپانے والا ہے. مولا پھر مجھے کانٹا بنایا ہے, لوگ جو ہے وہ مجھے برا بھلا کہتے ہیں, تو یا اللہ پاک اب میرے اس عیب کو چھپا دے. تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کی دعا کو قبول فرمایا اور اسے جو ہے وہ پھول کے دامن میں جگہ عطا فرمائی. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو ایک کانٹا ہے یہ گلاب کے پھول کے نیچے عام طور پر ہوتا ہے, تو باغبان جو ہے وہ اس کانٹے کو کہ جو پھول کے نیچے ہو اس کو جدا نہیں کرتا, لیکن جو پھول جو کانٹا الگ ہو سیپریٹ ہو اس کو جو ہے وہ جدا کر دیا جاتا ہے, کہ اس سے عام طور پر نقصان پہنچنے کا, تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہوتا ہے. تو مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کی یہ دعا قبول ہوئی اور وہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے عیب کو چھپا دیا اور اسے ایک خوشبودار پھول کے دامن میں اللہ پاک نے جگہ عطا فرمائی. تو اس سے درس دیتے ہوئے مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم اگرچہ گناہ گار ہیں, خطا کار ہیں, سیاہ کار ہیں, لیکن اگر ہم نیک لوگوں کے دامن میں آ جائیں, ہم اللہ والوں کے دامن میں آ جائیں, ان کی صحبت میں آ جائیں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے عیبوں کو بھی چھپا دیتا ہے,
سبحان اللہ,
ہمارے عیبوں پر بھی پردہ ڈال دیتا ہے. تو یہ ایک مثال ہے, ایک حکایت کے ذریعے ہمیں ایک سمجھانے کی کوشش کی گئی, جو ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ ہمارے اندر خامیاں ہیں, کوتاہیاں ہیں, تکبر اللہ نہ کرے, یا اس طرح کے جو باطنی امراض کے اندر ہم مبتلا ہیں یا ظاہری گناہوں کے اندر مبتلا ہیں, تو اگر ہم اللہ والوں کی صحبت میں آ جاتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی برکت سے ہمیں گناہوں سے بچاتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے عیبوں کو چھپاتا ہے.
لوگ کہتے ہیں کہ یہ فلاں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے یہ تو اچھا ہی ہوگا.
واہ کیا بات ہے, بے شک ایسے ہی ہے, ایسے ہی. اچھا اور اسد بھائی یہاں آپ یہ دیکھیے کہ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ممکن ہے کہ جس پھول کے دامن میں کانٹے نے پناہ لیے وہ ضروری نہیں سدا بہار خوشبو دیتا ہو, لیکن فرمایا اگر ہم اللہ والوں کے دامن میں آ جائیں نا تو ان کے سے تو سدا بہار ہمیں خوشبو ہی ملتی رہے گی, ان کے دامن سے ہمیں جو وہ ہمیشہ خوشبو ہی ملے گی, ہمیں نقصان نہیں ملے گا. فرمایا دنیاوی پھول خوشبو دے نہ دے, اللہ والے ضرور اپنی مہک سے ہمیں جب منور کر دیں گے. یہاں مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اسد بھائی ایک اور مثال بھی دی
جی.
اچھا ایک سوال پیدا ہوتا ہے, بھائی ہم کیوں صحبت میں آ جائیں نیک لوگوں کی؟ تو اس کی وجوہات بھی علماء نے کئی ساری بیان کی ہیں, دو تین عرض کرتا ہوں. ایک وجہ تو علماء نے یہ بیان کی کہ انسان کے اندر اللہ پاک نے کاپی کرنے کی صفت پیدا کی ہے, نقالی کی جو ہے وہ صفت اللہ پاک نے پیدا کی انسان کے اندر ہے کہ وہ کسی نہ کسی کو کاپی کرتا ہے, کوئی نہ کوئی اس کا آئیڈیل ہوتا ہے, اچھا ہو یا برا.
صحیح,
جس کو آئیڈیل بناتا ہے, جس کو کاپی کرتا ہے, اس کے اوصاف اس کے اندر جو آنا شروع ہو جاتا ہے.
بے شک.
فرمایا ایک وجہ یہ ہے ہمیں نیک لوگوں کی صحبت میں اس لیے بیٹھنے کا کہا گیا کہ جو ہماری کاپی کرنے کی صفت ہے جب ہم ان کی صحبت میں بیٹھیں گے تو ضرور کچھ نہ کچھ اچھی باتیں کاپی کریں گے, کچھ نہ کچھ ہم ان کی باتیں لینے کی, اڈاپٹ کرنے کی کوشش کریں گے, تو انشاءاللہ الکریم ہماری زندگی کے اندر, ہمارے معاملات کے اندر بہتری آنا شروع ہو جائے گی, ہمارے عمل کے اندر, ہمارے کردار کے اندر نکھار آنا شروع ہو جائے گا.
بے شک ماشاءاللہ.
دوسری بات ارشاد فرمائی صحبت, اور صحبت کے بارے میں فرمایا الصحبت مؤثرت، صحبت کا ایک اپنا امپیکٹ ہے، ایک اپنا اثر ہے، تو جب ان کی نیک لوگوں کی صحبت ملے گی تو یہ ایک جو ہے وہ اس کا الگ امپیکٹ ہوگا، الگ اثر ہوگا. تیسری بات مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایک حکایت کے ذریعے بیان فرمایا، ارشاد فرمایا گرچہ کہ اولیاء اللہ کا بدن جدا ہے اور ہمارا بدن جدا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان کے ایمان کی، ان کے تقوی کی، ان کے ستھرے کردار کی جو شمع اور نور ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اثر جو ہے وہ گناہ گاروں پر بھی ڈال دیتا ہے.
بے شک
مولانا روم فرماتے ہیں جیسے چراغ کو دیکھا جائے، دو چراغ لے لیے جائیں تو جب دو چراغوں کو جلایا جائے تو ایک وقت آتا ہے کہ آسمان پر جا کر ان کی روشنی یکجا ہو جاتی ہے، ایک ہو جایا کرتی ہے، گرچہ کہ وہ دو قالب ہیں، دو الگ الگ چراغ ہیں، لیکن ایک جگہ پر جا کر ان کا نور جو ہے وہ یکجا ہو جاتا ہے. فرمایا اسی طرح ہم اہل اللہ کا اگرچہ بدن الگ، ہمارا بدن الگ، لیکن ان کے نور کی، ان کے ایمان کا نور، ان کے تقوی کا نور، ان کی اچھائی کا نور، ان کا بارگاہ الہی میں مقبول ہونا، اس کا اثر جو ہے وہ گناہگاروں کو بھی ڈھانپ لیتا ہے، ان کو بھی جو ہے وہ اپنے دامن رحمت میں لے لیتا ہے. تو یوں جو ہے وہ جب ہم نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ برکت عطا فرماتا ہے کہ ہمارے عمل میں نکھار اور ہمارے کردار میں ستھرا پن آنا شروع ہو جاتا ہے اور اس کی برکتیں ہمیں ظاہر ہو جاتی ہیں. تو نیک لوگوں کی صحبت، ان کی معیت، ان کا ساتھ جو ہے وہ دنیا اور آخرت میں ہمارے لیے کامیابی کا باعث اور ذریعہ بن سکتا ہے.
ماشاء اللہ، بہت خوب. اور پھر وہی تقریباً بات دوبارہ ریپیٹ بھی ہوئی کہ اچھوں کی صحبت یہ بہت ضروری ہے، اور یہ خالی دینی علوم کے اعتبار سے نہیں بلکہ دنیا اس بات کو ایکسیپٹ کرتی ہے، صحبت کے بارے میں، کمپنی کے بارے میں، لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کے بارے میں، اپنے اطراف میں ماحول کا اثر قبول کرنے کے بارے میں، اور بہت اس پہ کلام کیا جاتا ہے اور بڑے خوبصورت انداز پر ہمارے بزرگوں نے ہمیں سمجھایا ہے. تو بڑھتے ہیں اب عمران بھائی کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ عمران بھائی کیا حکایت ہمیں سنا رہے ہیں.
میں یہ عرض کروں گا، ایک واقعہ ہے، کتابوں میں موجود ہے. ایک شخص تھا، اس کا انتقال ہوا، اس کو مرنے کے بعد کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا ما فعل اللہ بکا،
جی
اللہ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو اس نے کہا کہ اللہ رب العالمین نے میری بخشش و مغفرت فرما دی.
سبحان اللہ.
پوچھا وجہ کیا بنی، کس سبب سے اللہ نے تمہیں جنت عطا فرما دی، تمہاری بخشش کر دی؟ تو اس نے جو عمل بتایا وہ بڑا ہی، آج کل بھی ہم اس پر عمل کر سکتے ہیں. اس نے کہا کہ ایک مرتبہ میں نہر پر وضو کرنے کے لیے گیا، جب میں نہر پر وضو کرنے کے لیے بیٹھا، آج کل تو ہمارے اچھے اچھے وضو خانے، بہترین نل لگے ہوتے ہیں، اور پہلے کے دور میں تو یہ دریاؤں پر اور اسی طرح تالابوں پر، نہروں پر بھی وضو غسل کیا جاتا تھا، آج بھی ہو سکتا ہے کہ پنجاب میں ادھر ادھر ہوتا ہو. وہ نہر پر جاتا ہے وضو کرنے کے لیے، بیٹھ جاتا ہے نہر کے کنارے، وضو کرنے لگتا ہے. لیکن جیسے وضو کرنے لگتا ہے تو اس کی نظر آگے کی طرف اٹھتی ہے، تو وہ دیکھتا ہے کہ وقت کے امام حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہاں بیٹھ کر وضو فرما رہے ہیں اس سے آگے کی طرف.
صحیح.
حال یہ تھا کہ پہلے یہ وضو کے لیے بیٹھا ہوا تھا، اب اس کے ہاتھوں سے پانی لگتا، اس کے چہرے پر پانی لگتا، تو پھر وہی پانی جب نہر میں ملتا تو وہی پانی آگے جا رہا ہوتا، تو امام احمد بن حنبل بھی اسی جاری پانی سے وضو فرما رہے ہوتے. اس کے دل میں ایک خیال آیا کہ وقت کا امام ہے، اللہ کا ولی ہے، نیک آدمی ہے، اللہ رب العالمین کی نوازشیں ان کے اوپر ہیں. اس نے دل میں یہ خیال کیا کہ مجھے یہ اچھا نہیں لگتا کہ میرے ہاتھوں کے لگا ہوا پانی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جائے.
اللہ،
یعنی عاجزی کی اس نے کہ میرے گندے ہاتھ اور میرے ہاتھوں سے لگا پانی میرا دھوون امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی طرف جائے. یہ وہاں سے اٹھا اور یہ بیٹھے ہیں امام احمد بن حنبل، یہاں سے اٹھ کر وہ امام احمد بن حنبل سے آگے جا کر بیٹھ جاتا ہے. اب صورتحال یہ ہو جاتی ہے کہ اب وہ امام احمد بن حنبل سے آگے کی طرف چونکہ بیٹھا ہوتا ہے، تو اب امام احمد بن حنبل کے ہاتھوں کا دھوون، آپ کے جسم مبارک سے لگا ہوا پانی جب وہ نہر سے ملتا ہے، پانی سے ملتا ہے، تو وہ پانی آگے کی طرف آتا ہے، تو پھر وہ شخص اس پانی سے وضو کرتا ہے.
سبحان.
تو یہ اس نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک ادب کیا. جب اس کا انتقال ہوا تو انتقال کے بعد جب کسی نے جب پوچھا کہ ما فعل اللہ بکا، اللہ نے تجھے بخش دیا، اس کی وجہ کیا بنی، تو اس نے کہا کہ زندگی میں میں نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ادب کیا تھا، اسی ادب کی بدولت اللہ نے مجھے جنت عطا فرمائی.
سبحان اللہ.
میرا ان کو ادب کرنا اللہ رب العالمین کو پسند آ گیا اور اسی عمل کے سبب اللہ رب العالمین نے مجھے بخشش عطا فرما دی, جنت عطا فرما دی. تو اس شخص کی مغفرت کا جو سبب بنا امام احمد بن حنبل رحمتہ اللہ علیہ کا ادب کرنا, اس کی بخشش کا ذریعہ اور سبب بن گیا.
کیا بات ہے, کیا بات.
تو پتہ چلا کہ ہمیں بھی با ادب ہونا چاہیے. ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ با ادب با نصیب ہوتا ہے اور بے ادب بد نصیب ہوا کرتا ہے, تو ہمیں خود بھی با ادب بننا ہے, اپنی اولاد کو اپنے گھر والوں کو بھی ہمیں با ادب بنانا ہے.
ماشاءاللہ, بہت خوب. اور اس کی بھی یوں کہیے کہ کمی دیکھی جاتی ہے, محسوس کی جاتی ہے, بلکہ ہمارے بڑے یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ پہلے کے مقابلے میں اب ادب کے اندر کمی دیکھی جا رہی ہے. کانفیڈنس ایک الگ چیز ہے, اعتماد ہونا ایک الگ چیز ہے, لیکن بے ادب ہونا, بے احترامی کرنا کسی بھی مسلمان کی, تو یہ بہت ہی بری بات ہے. اللہ پاک ہمیں با ادب رکھے. اور اگر کتابوں میں واقعات ڈھونڈنے جائیں گے تو شاید میں کہوں کہ ہزاروں میں ملیں گے تو غلط نہیں ہوگا. یعنی با ادب لوگوں کی کامیابی کے واقعات, یعنی کہ ادب کیا, پہلے ان کا حال جو ہے وہ بہت برا تھا, بہت کمزور تھا, لیکن اس ادب کی وجہ سے اللہ پاک نے انہیں مقام اور مرتبہ عطا فرمایا. کسی کو علم عطا ہو گیا, کسی کو ولایت نصیب ہو گئی, کسی کی کوئی مشکل تھی وہ آسانی میں تبدیل ہو گئی, کسی کے نصیب جاگ اٹھے, کسی کی دنیا اور آخرت کے اندر ایسے ایسے کرشمے ظاہر ہوئے کہ وہ خود حیران ہو گیا, اور اس کے پیچھے جو سبب تھا وہ احترام تھا, وہ ادب تھا. اچھا, اب جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ تو واقعی بہت بڑی پرسنالٹی تھی, اور جو چار آئمہ ہیں فقہ کے اس کے اندر آپ کا شمار ہوتا ہے جو بڑے آئمہ ہیں. لیکن احترام اور ادب کی بات ہر مسلمان کے ساتھ ہے, ظاہر درجہ بدرجہ ہے, عالم کا ادب, بزرگ کا ادب, پیر و مرشد کا ادب, والدین کا ادب, بڑے بھائی کا ادب, اسی طرح دوست کے ساتھ آپ ہے, عام مسلمان کے ساتھ تعلق ہے, وہ درجہ بدرجہ تبدیل ہونا اپنی جگہ پر. لیکن ہماری جو ایک تربیت ہے کہ ہمیں ہر مسلمان کے ساتھ احترام کے ساتھ پیش آنا ہے. بظاہر ہو سکتا ہے وہ بالکل ایک ٹوٹا پھوٹا ایک عام سا شخص ہو, اس کی کوئی بات نہیں ہے, اس کا کوئی سٹیٹس نہیں ہے, دنیاوی طور پر کوئی لیول نہیں ہے, لیکن کیا پتہ وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں مقبول ہو. تو ہمارا جو معیار اپنے لیے ہونا چاہیے کہ ہم ہر مسلمان کا احترام کریں, انشاءاللہ اس سے ہم بے ادبی سے, بے احترامی سے بھی محفوظ رہیں.
اس کے بارے میں کہا جاتا ہے نا اسد بھائی کہ گناہ گار سے نفرت نہ کریں, گناہ سے نفرت کریں.
جی,
کہ ظاہر ہے کہ ایک مسلمان کا جو ادب, اس کی عزت و احترام ہے, وہ محض اس لیے ہے کہ اس کے دل میں ایمان موجود ہے.
بے شک
اس کے ایمان کی بدولت ہم اس کا ادب کرتے ہیں. باقی اگر وہ مزید نیک ہو, مزید بھی اس کے اوصاف بڑھتے رہیں, تو یہ چیزیں بڑھتی رہیں گی.
جی,
تو لیکن یہ ہے کہ گناہ گار سے نفرت ہمیں نہیں ہونی چاہیے. بڑے بڑے بزرگوں کے حالات و واقعات ہم پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ پہلے کے حالات کچھ اور تھے, لیکن اللہ رب العالمین نے جب توفیق عطا فرمائی تو پھر وہ اللہ کے ولی بنے, بڑا انہوں نے دین کا کام کیا.
جی جی, آپ کچھ فرما رہے تھے اسد بھائی. یعنی آپ نے بڑی اچھی توجہ دلائی کہ فی زمانہ یہ صورتحال تھوڑی سی بدلتی نظر آ رہی ہے.
ایسا ہی,
یعنی ادب کو اگر میں تھوڑا سا مزید ڈیفائن کروں جس تناظر میں میں بات کرنا چاہتا ہوں, حفظ مراتب, کہ ہر آدمی کا کوئی نہ کوئی مرتبہ اور مقام ہوتا ہے, اور جب آپ اس سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو آپ اس کے مرتبے اور مقام کو دیکھتے ہوئے ایک ادب کے دائرے میں رہ کے گفتگو کریں. اچھا, اب آج کل جیسے ایک نئے نئے کنسیپٹ آ رہے ہیں نا, فار ایگزامپل ایک کنسیپٹ ہے ایکویلٹی, سب لوگ برابر ہیں.
جی,
جبکہ ہمارے ہاں ایسا ہے کہ نہیں, سب لوگ برابر نہیں, ہر ایک کی ایک پوزیشن اور ایک مقام ہے. ایک امام صاحب ہیں اور ایک مقتدی ہیں, ایک عالم ہے, ایک اس کا شاگرد طالب علم ہے.
ایسا ہی,
اچھا اسی طرح سے ایک وہ ہے جو معلم ہے اور ایک وہ ہے جو اس سے تعلیم حاصل کر رہا ہے.
ایسے
والد صاحب ہیں, ان کی اولاد ہے, والدہ ہیں, یا بڑا بھائی ہے تو اس کی چھوٹی بہنیں ہیں, چھوٹے بھائی ہیں. تو حفظ مراتب جو ہے فوت ہوتا نظر آ رہا ہے بعض جگہوں پہ.
ایسا ہی
اسی طرح ایک اور کنسیپٹ ہے, جی میں تو اپنے بچوں کے ساتھ بڑا دوستانہ ماحول رکھتا ہوں, ہماری فرینڈ شپ ہے.
جی
دیکھیں, فرینڈ شپ فرینڈس کے ساتھ ہوتی ہے.
جی,
بینگ اے پیرنٹ, آپ اس کے والد یا والدہ ہیں اور وہ آپ کی اولاد ہے, اینڈ یو آر سپوز ٹو بی دیئر رول ماڈل.
ایسا ہی ہے,
آپ نے ان کے لیے اخلاقی معیار کا ایک ایسا نمونہ پیش کرنا ہے کہ جس کو انہوں نے ریسٹ آف دی لائف فالو کرنا ہے. لیکن اگر آپ اپنے مقام سے مرتبے سے اتر کر نیچے آ جائیں گے اور بالکل تو تڑاک پر یا بالکل دوستانہ ماحول میں آ جائیں گے تو پھر بعض اوقات ایسی چیز بھی ہو جائے گی کہ جو نہیں ہونی چاہیے.
ایسا ہی
تو یہ کنسیپٹ بھی جو ہے وہ اسلامی تعلیمات سے میل نہیں کھاتا.
اچھا یہ تو ماشاءاللہ آپ نے مثالیں دے کر وضاحت کر دی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو یہ بات کہہ رہے ہوتے ہو نا وہ خود اس پر عمل نہیں کر رہے ہوتے.
جی.
اچھا ایکوالٹی کی بات کرنے والے
جی.
یا یہ جو فرینڈ شپ والی ہے تو وہ خود اس پیرامیٹر پر بھی پورا نہیں اتر رہے ہوتے. پچھلے دنوں ایک شخص سے ملاقات ہوئی تو اس نے ایک جو ہے وہ سوسائٹی بنائی ہے اور بات چیت ہوئی تو میں نے کہا آپ کا کیسے ذہن بنا, کیا سوچ بنی, تو وہ اسی طرح کی باتیں کرنے والے صاحب تھے کہ میں چاہتا ہوں کہ سب ایک جیسے ہوں اور میری سوسائٹی میں سب جو ہوں, جبکہ اس سوسائٹی میں سب سے بڑا گھر اس کا تھا. تو میں سوچ رہا تھا کہ بھائی جب آپ مساوات کا درس دے رہے ہیں اور اس کو آپ بالکل آنر کے ساتھ بیان کر رہے ہیں, اب وہ جگہ یا پوزیشن ایسی نہیں تھی کہ اس کو یہ ریئلائز کروایا جاتا, لیکن یہ باتیں اور یہ خوبصورت جملے فرینڈ شپ ہونی چاہیے تو یہ اسی حد تک جو ہے نا بس رہ جاتی ہیں, حقیقت ایسی نہیں ہوتی. تو بہتر یہ ہے کہ بھائی اس چکر میں پڑنے کے بجائے جو ڈیفائنڈ اسٹیٹس یا لیول ہے ان دا شرابی, اور کلچرل بھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو کلچر پر بنیاد ہوتی ہے جن کی, اب انہیں کو اگر صحیح امپلیمنٹ کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو بہت زیادہ ہو جائے گا. اچھا میں ایک بات کرنے لگوں, ہو سکتا ہے بعضوں کے لیے عجیب ہو, کہنے کی حد تک تو بہت اچھا ہے کہ ساس کو ماں جیسا ہی سمجھنا چاہیے اور بہو بیٹی کی طرح اس کو میں ٹریٹ کرتی ہوں یا ہیں, لیکن ماں ماں ہوتی ہے, ساس ساس ہوتی ہے, بیٹی بیٹی ہوتی ہے, بہو بہو ہوتی ہے. تو جملے خوبصورت ہونا اچھی بات ہے, ہم یہ نہیں کہیں گے کہ بھائی کوئی بھی ایسا خوبصورت جملہ یا کچھ بھی پازیٹیو ویوز دینے والا جملہ نہیں ہونا چاہیے, ہونا چاہیے, لیکن اصل تو اس کی روح ہے کہ اگر آپ جو بات کہہ رہے ہیں اس کے پیچھے اگر آپ کے جو کانسیپٹس ہیں وہ اگر کلیئر ہیں, اور اسلام نے میرا نہیں خیال کہ کوئی چیز ایسی رہ گئی ہوگی, بلکہ یقیناً کوئی بھی چیز ایسی نہیں رہی کہ جس کو بیان نہ کیا ہو. اگر ان باتوں پر ہم عمل کریں تو بہت کچھ ہم سدھارنے میں کامیاب ہوں.
اصل میں اس چیز میں نا دیگر چیزوں کی طرح ادھر بھی معاملہ یہ ہوتا ہے کہ حقوق و فرائض کی بات ہے نا, تو جب کہا کہ ساس کو ماں کی طرح سمجھو یا بہو کو بیٹی کی طرح سمجھو, تو اب ساس بہو سے ایکسپیکٹیشن یہ رکھ رہی ہے کہ یہ میرا خیال بیٹی کی طرح رکھے گی
جی,
اور اس کی غلطیاں اگنور بیٹی کی طرح کر نہیں رہی. ادھر بہو جو ہے وہ یہ خیال کر رہی ہے کہ یہ تو میری ماں ہے تو میری ہر بات کو اگنور کرے گی, شفقت کے ساتھ لے کے چلے گی, لیکن وہ یہ خیال نہیں کر رہی کہ اگر ماں ہے تو پھر مجھے بھی اس کی ڈانٹ برداشت کرنی چاہیے
جی.
تو یہ یک طرفہ جو وہ ہے نا مفادات کی جنگ ہے اصل میں, یہ نام یہ دیں یا وہ دیں. اور آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ ایکچوئل جو رشتہ ہے اگر اس کو سمجھ لیا جائے اور اس کی ایس او پیز کے مطابق چلا جائے تو میرا خیال ہے زندگی زیادہ خوشگوار ہوگی. جو حکایت عمران بھائی نے سنائی تھی
جی,
اس میں ایک دو چیزیں میں ایڈ کرنا چاہوں گا. ایک تو دیکھیے اللہ کی یہاں جو کسی کا مقام و مرتبہ کسی بندے کا مخلوق میں ہو سکتا ہے وہ تقویٰ اور پرہیزگاری ہی کو اس کا معیار قرار دیا, اور پھر جو ایمان والا ہو تقویٰ پرہیزگاری کو اختیار کیے تو عند اللہ اور قرآن میں جو بیان ہوا وہ یہ ہے کہ اس کے انعامات میں سے ایک انعام یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کے دل میں اس کی محبت ڈال دے گا, جیسا کہ حدیث پاک میں بھی آئے کہ آسمان والوں کے لیے بھی محبت لازم کر دی جاتی ہے اور زمین والوں کے دلوں میں بھی محبت ڈال دی جاتی
ہے. اللہ کے نیک بندوں کی,
اللہ کے نیک بندوں کی, صالحین کی, اولیاء کی, تو یہ تو نیک بندوں کا مقام ہے اسد بھائی. لیکن آپ نے بڑی پیاری بات کہی کہ دین اسلام نے جو ہمیں اسٹرکچر دیا ہے نا
جی,
وہ بڑا واضح ہے, بہت کلیئر ہے, اور وہاں پر یہ کہا گیا ہے کہ جو بڑا ہے
جی
اس کی عزت کرنی ہے, اس کا ادب کرنا ہے, اور جو چھوٹا ہے اس پہ شفقت کرنی ہے
جی.
اب یہ احادیث کریمہ میں کسی قسم کی کوئی قید نہیں لگائی گئی, بڑا جو ہے وہ تم سے عمر, جیسے شارحین نے اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے, چاہے وہ تم سے عمر میں بڑا ہے, چاہے منصب میں بڑا ہے, چاہے علم میں بڑا ہے, چاہے کمال میں بڑا ہے, کسی بھی طریقے سے اگر بڑا ہے تو آپ اس کا ادب کریں اور آپ اس کی عزت کریں, رسپیکٹ کریں. یہ اسلام ہمیں سکھا رہا ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھا رہا ہے. اور اگر چھوٹا ہے تو پھر آپ شفقت کریں, یہ ہر مسلمان کے لیے چاہے وہ نیک نہ بھی ہو اس کے لیے بھی یہ ہے. دوسری چیز یہ کہ اس کا انعام کیا ہے بھائی, میں تو رسپیکٹ دے رہا ہوں, میں تو محبت کر رہا ہوں, شفقت کے ذریعے سے محبت کرنا ہو یا رسپیکٹ کے میں تو کر رہا ہوں, مجھے انعام کیا ملے گا؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک شخص اپنے بھائی سے ملنے کے لیے کسی دوسری بستی میں جانے کے لیے نکلا, اللہ کے حکم سے ایک فرشتہ انسانی صورت میں آیا اور پوچھا تیرا کیا ارادہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں اپنے مسلمان بھائی سے ملنے جا رہا ہوں. تو اس نے پوچھا اور کوئی وجہ؟ کہا نہیں, بس یہی وجہ ہے, اللہ کی وجہ سے جو میرا اس سے تعلق ہے, یعنی اسلام, مسلمان, دین,
جی
اس وجہ سے میں ملنے جا رہا ہوں.
سبحان اللہ.
فرشتے نے کہا, فرشتہ تھا وہ, اللہ کے حکم سے اسے کہا کہ جیسے تو اس سے محبت کرتا ہے نا, ایسے ہی اللہ پاک تجھ سے محبت کرتا ہے. دیکھیے دین اسلام تو ہر بڑے کا ادب سکھا رہا ہے کہ جو ایمان والا ہے, جو سلامتی والا ہے, اس کا ادب کرو. ہمارے یہاں آج ہم نے مختلف کیٹیگریز بنا لی ہیں. اور دوسری بات یہ کہ جو آپ نے بات شروع کی تھی کہ کانفیڈنس اور بہادر ہونے کا مطلب بد تہذیب ہونا نہیں,
جی
یہ کہیں پہ نہیں ہے کہ آپ بد تہذیب ہیں تو آپ بہادر ہیں. پرابلم یہ ہوتی ہے, آپ کو خوش فہمی اس لیے ہوتی ہے کہ بہت سارے شرفا آپ کے منہ نہیں لگ رہے, چاہے وہ فیملی میں ہوں چاہے آفیسز میں ہوں. اگر آپ بدتمیزی والا مزاج رکھتے ہیں,
کنارہ کشی اختیار,
لوگ آپ سے کنارہ کشی کریں گے, لیکن یہ کنارہ کشی خوبصورت نہیں ہوگی, یہ آپ کو تنہا کر دے گی.
ایسا ہی.
اور پھر آپ کا کوئی یار و مددگار ہوگا نہیں.
ایک وقت آئے گا کہ آپ پھر انتظار کریں گے اور لوگ آپ کے قریب نہیں ہوں گے. تو جب لوگ آپ کے قریب ہیں, آپ سے محبت اور میل ملاپ رکھنا چاہتے ہیں, رکھتے ہیں, تو انہیں ویسا ہی جیسا اس کا مقام ہے, جیسا آپ کا مقام ہے, اس کے ساتھ بیہیو کریں. اللہ پاک ہم سب کو توفیق دے. عبد الواجد بھائی کی جانب بڑھتے ہیں, آپ کے پاس کیا کہانی ہے اور اس کے پیچھے کیا سبق ہے؟
جی, میں کہانی عرض کرنے سے پہلے تھوڑا سا مزید اس ٹاپک پہ ایڈ کرنا چاہوں گا.
بالکل.
کہ یعنی آپ نے ایک لفظ استعمال کیا, ہماری مشرقی روایات, پھر میں نے کہا اسلامی روایات. تو ہمارے معاشرے میں بعض ایسی اچھی عادتیں ہوا کرتی تھیں جو اب دیکھنے کو نہیں مل رہی. فار ایگزامپل, بعض علاقوں میں ایسے ہوتا تھا کہ مرد کبھی بھی گھر سے ننگے سر نہیں نکلتے تھے.
صحیح.
کوئی بڑے آ جاتے تو وہ کھڑے ہو جاتے. اچھا, کوئی بڑا آیا ہے تو خود پائنتی کی طرف بیٹھنا اور اس کو سرہانے کی طرف بٹھانا.
صحیح.
اچھا, اسی طریقے سے خواتین ہیں تو اگر گھر میں کوئی بڑا آیا ہے تو فوراً اپنے دوپٹے کو, اپنے کپڑے کو ٹھیک کرنا.
جی.
اذان ہو رہی ہے تو خاموش ہو جانا خواتین کا اور سر پر دوپٹہ لے لینا اور خاموشی سے اذان کو سننا. تو یہ اور اس طرح کی کتنی ایسی چیزیں ہیں جن میں سے بعض تو کلچرل ہیں,
ایسا ہی,
لیکن یہ اسلام کی اس روح کو سپورٹ کرتی ہیں کہ جو ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ادب, مینرز ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے. تو آج انٹرنیٹ کے دور میں اور سوشل میڈیا کے دور میں مغربی تہذیب کی جو ہم پر یلغار ہو رہی ہے, اس نے جہاں بہت سے اللہ معاف فرمائے بدقسمت نوجوانوں یا مسلمانوں کے لباس کو بدلا ہے, وہیں ان کے ادب اور بے ادبی کے پیمانے کو بھی بدل دیا ہے.
ایسا ہی.
ایک وقت یہ تھا کہ سوال تو پوچھا جاتا تھا لیکن ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے.
جی.
لیکن آج سوال پوچھا جاتا ہے لیکن بدتمیزی اور بد تہذیبی کے ساتھ. ایک وقت تھا کہ سوال پوچھا جاتا تھا جاننے کے لیے, اور آج بعض اوقات سوال پوچھا جاتا ہے سامنے والے کو نیچا دکھانے کے لیے.
ایسا ہی.
تو یعنی یہ وہ کچھ چیزیں ہیں کہ جو ہمارے معاشرے میں نہیں ہوتی تھیں اور اب آ گئی ہیں, یا کچھ مثالیں میں نے ایسے دیں کہ ایسی دیں کہ جو ہوتی تھیں لیکن اب مفقود ہو رہی ہیں.
صحیح.
تو ہمیں ان چیزوں پہ غور کرنا چاہیے اور
اچھی چیز کو کیری آن کرنا,
جی, کیری اپنے بچوں تک ان چیزوں کو پہنچانا چاہیے.
ماشاء اللہ.
اور آج کی سٹوری کے حوالے سے اسد بھائی, مسلمانوں کے عروج کا وقت ہے اور اس وقت کی میں سٹوری سنانا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کا عروج ہے اور ہر طرف مسلمانوں کی ہی بات ہو رہی ہے, غیر مسلم اقوام مرعوب ہیں اور وہ یہ سوچنے پر مجبور ہیں کہ مسلمان دنیا میں ترقی کیسے کر رہے ہیں, اور ایک فاتح قوم کی صورت میں, چاہے وہ اخلاقی طور پر ہو یا کسی بھی صورت میں, ابھر کر سامنے آ گئے. تو اس زمانے میں غیر مسلم اقوام میں سے ایک قوم نے یہ سوچا کہ ہم جائیں تو صحیح, مسلمانوں کے معاشرے کا, ان کے سوشل فیبرک کا, ان کی مورل ویلیوز کا جا کے ہم تجزیہ کریں, انالیسز کریں اور دیکھیں کہ وہ کون سے ایسے ٹریٹس ہیں, کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے یہ عرب سے اٹھنے والی ایک چھوٹی سی قوم جو بظاہر اتنی پڑھی لکھی بھی نہیں لیکن وہ اتنی عروج اور اتنی ترقی پر پہنچ گئی. تو بغداد میں ایک شخص آتا ہے اور اس نیت سے آتا ہے کہ میں دیکھوں تو صحیح کہ مسلمانوں کی معاشرتی زندگی کیسی ہے.
سبحان اللہ.
اسے بھوک لگی, وہ ایک کھانے کے ہوٹل پر گیا, وہاں بیٹھ کر اس نے کھانا آرڈر کیا, کھانا سرو کیا گیا. وہ کھانا کھا رہا اور اس نے غور کیا کہ میرے قریب ہی ایک شخص بیٹھا ہے اور وہ مجھے غور سے دیکھ رہا ہے. بہرحال اس نے اسے اگنور کیا اور کھانا کھا کر جب وہ سیر ہو گیا تو وہ پھر اب کاؤنٹر پر جاتا ہے اور وہاں جا کے وہ اپنا بل دینا چاہتا ہے اور پوچھتا ہے کہ کتنا بل ہوا. تو جو صاحب کاؤنٹر پر تھے انہوں نے کہا کہ جی ہم آپ سے بل نہیں لیں گے, پیسے نہیں لیں گے.
اچھا.
تو اس نے حیرانی سے پوچھا کہ آپ مجھ سے کیوں نہیں لیں گے, میں نے کھانا کھایا. تو وہ صاحب کہنے لگے کہ بات یہ ہے کہ یہاں ایک صاحب آپ کے قریب بیٹھے تھے.
اچھا.
تو جب وہ کھانا کھا چکے تو اپنا بل دینے آئے تو اپنے بل کے ساتھ آپ کا بھی بل دے کر وہ چلے گئے.
واہ.
اور مجھ سے یہ کہنے لگے کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ کوئی اجنبی ہے,
صحیح,
اس دیش کا نہیں پردیسی ہے اور مسافر ہے, تو ہمارے دیش میں آیا ہے, ہمارا مہمان ہے.
واہ.
تو میں یہ چیز ضروری سمجھتا ہوں کہ میں اس کی مہمان نوازی کروں, اس کو فیسیلیٹیٹ کروں اور اس کے لیے آسانی پیدا کروں.
سبحان اللہ.
تو وہ صاحب یہ کہہ کر آپ کا بل دے کر چلے گئے.
واہ.
اب اس زمانے میں یعنی جہاں مسلمانوں میں بہت سی اچھی چیزیں تھیں, بہت ساری, ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ وہ اجنبیوں کے لیے, مسافروں کے لیے, پردیسیوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے تھے.
سبحان اللہ.
اچھا, اس کے برعکس اگر ہم آج دیکھیں تو میں اگر مثالیں پیش کروں تو شاید ہمیں شرمندگی ہوگی, لیکن بہرحال آج کوئی اجنبی کسی نئے شہر میں جائے نا, فار ایگزامپل وہ کینٹ اسٹیشن پر کراچی میں اترا ہے اور اس نے یہ کہا ہے کہ میں نے عبداللہ شاہ غازی جانا ہے, تو بعض اوقات بعض نادان جو ڈرائیور ہوں گے وہ یہ کہیں گے او عبداللہ شاہ غازی تو بہت دور ہے, وہ یہاں سے تو 50 کلومیٹر دور ہے, تو آپ کے 2000 روپے لگیں گے. یا اسی طرح سے کوئی لاہور میں مینار پاکستان سے داتا صاحب جانا چاہے تو وہ یہ کہیں گے کہ بھائی داتا صاحب تو بہت دور ہے, شہر کے دوسرے کنارے پر ہے, حالانکہ واکنگ ڈسٹینس ہے مینار پاکستان سے داتا صاحب.
ایسا ہی.
تو اب اجنبیوں کے ساتھ اس طرح کی واردات کرنا یا ان کو پریشان کرنا یہ مسلمان کو زیب نہیں دیتا, یہ دھوکہ ہے. پھر اس میں دھوکے کے ساتھ جھوٹ بھی ہوتا ہے, جھوٹ کبیرہ گناہ ہے. دھوکے کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں.
اللہ.
یعنی مسلمان کی شان ہی یہ نہیں ہے کہ وہ دھوکہ دے.
اللہ.
اور اگر وہ کوئی دھوکہ دیتا ہے تو حضور فرماتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں.
اللہ,
اللہ اکبر. اچھا, ایک تو ہو گیا کہ کسی جگہ مسافر بن کر اجنبی جگہ پر جانا. اچھا, بعض ایریاز ایسے ہوتے ہیں, ایریاز مینز کچھ فیلڈز ایسی ہوتی ہیں کہ جو آدمی ان کے ساتھ فیملیئر نہیں ہوتا, وہ اس کے لیے ایک اجنبی دیس ہوتا ہے. فار ایگزامپل آپ ایک اپنی گاڑی ریپیئر کروانا چاہتے ہیں, اب آپ کو نہیں پتا کہ اس گاڑی میں کیا خرابی ہے اور خرابی کس نوعیت کی ہے اور اس کو کس قدر ریپیئرنگ کی ضرورت ہے. اب اگر آپ کسی مکینک کے پاس جائیں, وہ جا کر آپ کے ریڈیئیٹر کو دیکھے اور وہ یہ کہے کہ بھائی یہ ریڈیئیٹر تو بالکل زیرو ہو چکا ہے اور آپ کو نیا ڈالنا پڑے گا, حالانکہ اس کی یہ کیفیت نہیں ہے, ذرا سی مرمت کے بعد وہ چل سکتا ہے. اسی طرح میں بائک کی مثال دوں, آپ کسی دکان پہ جاتے ہیں, مکینک دیکھتا اور وہ کہتا ہے جی آپ کا تو پلگ خراب ہے, حالانکہ وہ پلگ ابھی سال دو سال مزید چل سکتا ہے, اس کو صرف تھوڑی سی صفائی کی ضرورت ہے. اسی طرح سے کوئی کسی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور اس مریض کا علاج جو ہے وہ 500 روپے میں 700 روپے میں ہو سکتا ہے, لیکن چونکہ وہ مریض اس میڈیکل فیلڈ سے فیملیئر نہیں ہے, اس کے لیے وہ ایک اجنبی ایریا ہے, تو وہ ڈاکٹر بجائے 800 کے 8000 کا بل بنا دیتا ہے. تو اب یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ایک طرح کی دھوکہ دہی ہے کہ آپ سامنے والے کو ایک سونے کا انڈا دینے والی مرغی سمجھ رہے ہیں اور آپ اس سے ناجائز فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں, جس کو انگلش میں ایکسپلوئٹیشن کہتے ہیں. اور اب ہمارے معاشرے میں ہم اس چیز کو بہت زیادہ دیکھ رہے ہیں, وہ الیکٹریشن ہو, وہ اے سی کا مکینک ہو, وہ بعض اوقات ڈاکٹر ہو, وہ موبائل کا ریپیئرنگ کرنے والا ہو, تو جہاں بھی آدمی جاتا ہے تو آدمی ایک طرح سے پریشان ہی رہتا ہے. تو اس چیز پہ بہت زیادہ کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے کہ مسلمان کی یہ شان نہیں ہے وہ کسی کو ایکسپلوئٹ کرے یا اس کو دھوکہ دے یا جھوٹ بول کر اس کو لوٹے.
ماشاءاللہ آپ نے بہت ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے اس ٹاپک کو کور کیا ہے. اور میرا مشاہدہ کہیں کہ جس بھی فیلڈ میں آپ ایکسپرٹ نہیں ہے تو تقریباً یہی پوزیشن ہوتی ہے.
جی,
یعنی آپ جس فیلڈ کے ماہر نہیں ہیں تو آپ کو کہیں نہ کہیں اعتماد ہی کرنا پڑے گا. اور اسکول میں آپ بچے کو لے کر گئے ہیں اور آپ خود ایجوکیشن کے ایکسپرٹ نہیں ہیں تو آپ وہاں پر اعتماد کر رہے ہیں. اسی طرح بزنس کے اندر اگر آپ فار ایگزامپل گولڈ مارکیٹ میں گئے, آپ نے کچھ بنوانا ہے تو آپ تو اس کے کاریگر نہیں ہیں, آپ کو اعتماد کرنا ہے. تو اگر سارے معاشرے کی یا اکثر لوگوں کی یہ تربیت ہو جائے کہ میں جس بھی فیلڈ کے اندر ہوں میں نے سچائی کے ساتھ اور خیر خواہی کے ساتھ سامنے والے کے ساتھ پیش آنا ہے تو انشاءاللہ سارے کا سارا. اس کے پیچھے تو ایک سوچ ہے جو عبدالواجد بھائی نے بیان فرمایا کہ مجھے دھوکہ نہیں دینا اور خیر خواہی کرنی ہے. اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں, جس طرح یہ ماضی کا واقعہ ہے تو ہو سکتا ہے ہم میں سے کسی کے ساتھ بھی ہوا ہو کہ کسی اور نے بل دے دیا ہو.
جی,
تو اچھے لوگ ہیں لیکن کم ہیں.
میں اس سے ملتا جلتا ایک پرسنل واقعہ شیئر کرتا ہوں. میرا پنکھا جو ہے وہ خراب ہو گیا تو میں پنکھا لے کر جو ہے وہ الیکٹریشین کے پاس گیا تو وہ صاحب کہنے لگے کہ جی آپ کی نا وائرنگ جل چکی ہے.
اچھا,
اور 1600 روپے کا خرچہ ہوگا.
ٹھیک.
اچھا, میں ان دنوں ذرا مالی حالت بھی اتنی اچھی نہیں تھی تو میں ذرا پریشان ہو گیا, پنکھا لے کے میں نے رکھ دیا. پھر میں کسی ایک اور مکینک کے پاس گیا, اس نے وہ پنکھا دیکھا اور اس نے کہا کہ مولانا صاحب آپ کی وائرنگ تو نہیں جلی لیکن اس میں ایک اور چھوٹا سا فالٹ ہے, وہ میں صحیح کر دوں گا. اچھا, جب اس نے اس کو صحیح کیا تو اس نے پہلے والے نے 1600 مانگا تھا اور اس نے شاید 400 یا 500 میں کام کر دیا.
واہ,
اب میں نے وہ کام کروایا اور میں اتنا خوش ہوا کہ میں نے اس کو 100 روپیہ اضافی دیا.
واہ, کیا بات ہے
بھائی, آپ چائے پی لیجئے گا. یعنی اس میں دو نیت, یہ نیت تھی کہ اگر کوئی شخص ایمانداری سے کام کر رہا ہے تو حوصلہ افزائی ہونی چاہیے.
جی جی,
ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا, بہت ایزی ہو جائے گا انشاءاللہ معاملہ. ویسے عبدالواجد بھائی نے دو کیٹیگریز بنائی کہ نئی جگہ یا نئی فیلڈ, نیا کام جس کے آپ عادی نہیں, اور یہ ہر شخص کی زندگی میں ایسا ہے کیونکہ ہر کوئی ہر فن مولا ہے نہیں,
ہو نہیں سکتا.
تو اس کے لیے ترکیب یہ کریں کہ نئی جگہ جائیں تو وہاں پہ جو کام یا جو فیلڈ بھی نہیں ہو تو جو کام آپ نے کرانا ہے, یا جیسے آپ نے ٹیکسی کی وغیرہ کی مثال دی تھی, ٹیکسی کرانی تو آپ نے کرایہ اس سے معلوم نہیں کرنا.
صحیح,
یہ ایک دفعہ ہم لوٹے
صحیح.
تو پھر کسی نے ہمیں بتایا بات
صحیح
کہ بھائی آئندہ کیا کرنا ہے. آپ جب اترے ہیں نا تو رکشہ والے ٹیکسی والے جیسے ہماری ہوتے, تب تو آن لائن بھی آ گئی تو قدرے سہولت ہو گئی ہے, لیکن بہرحال بہت ساری جگہوں پہ چھوٹے شہروں میں بالخصوص ایسا ہی ہے. تو آپ نے رکشہ ٹیکسی والے کے ہتھے پیرے نہیں چڑھنا, پاس ہی کچھ دکاندار ہوتے ہیں ہر
مقامی جگہ, کوئی
چاہے بس اسٹینڈ ہو, چاہے ریلوے اسٹیشن ہو, چاہے دیگر معاملات ہو, تو آپ وہاں دکاندار کے پاس جائیں, اسے بتائیں کہ اس جگہ سے میں نے فلاں جگہ جانا ہے, یہاں پہ کرایہ تقریباً کتنا لگتا ہے. اب آپ کو جو وہاں کا ایوریج کرایہ نا وہ پتا چل گیا.
صحیح.
تو اب جب وہ آپ کو اتنے بڑے بڑے کرایے بولیں گے تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, آپ نے وہ بتانا ہے اور پھر وہ ہی آزمایا ہوا. اچھا, اسی طرح فیلڈ کا, آپ جب فیلڈ کے ایکسپرٹ نہیں ہیں تو آپ ایکسپرٹ بننے کی کوشش بھی نہ کریں. آپ کے ملنے جلنے والوں میں, رشتے داروں میں کوئی تو ایسا مخلص ہوگا جو اس فیلڈ کا بھی بےچارا ایکسپرٹ ہو.
صحیح.
تو اس سے مشورہ کر لیں اور پھر اس کی بات پہ عمل کر لیں.
صحیح.
اچھا, عمل جب کر لیں تو ممکنہ طور پہ یہ پوسیبل ہے کہ آپ نے جو فیصلہ اس بیچارے کے ذریعے کروایا ہے نا اس میں غلطی ہو گئی ہو تو اس کو معافی دے دیں, ورنہ وہ آئندہ آپ کا ساتھ نہیں دے گا اور وہ ڈرے گا کہ بھائی ان کو مشورہ دیا اور جناب گلاس ٹوٹ گیا تو وہ تو میرے اوپر آ جائے گا. تو گلاس ٹوٹنا تو آپ کے اپنے فیصلے سے بھی ہو سکتا ہے, تو اگر اس کے فیصلے سے ہو گیا تو کوئی بات نہیں, اسے آپ مارجن دے دیں اور جانے دیں. ایک اور بات کہ جو عبدالواجد بھائی نے کہا پنکھے والی بات, تو یہاں پہ انہوں نے ایک سائڈ بیان کری, ایز اے کسٹمر جو دکاندار یا جو سروس پرووائڈر ہے وہ زیادتی کر رہا ہے, لیکن دوسری طرف بعض اوقات کسٹمر بھی زیادتی کرتے.
جی,
اور وہ سائڈ یہ ہے کہ بعض کام انتہائی مہارت کے ہوتے ہیں, تجربے کاری کے ہوتے ہیں, اور وہاں پہ جو رقم ہوتی ہے وہ بیسیکلی سروس کے ٹائمنگ کی نہیں ہوتی, اور مشقت کی نہیں ہوتی بلکہ وہ تجربے کاری کی ہوتی،
اس کی ویلیو ہے، کام کی ویلیو ہے.
کام تو آپ کا ایک منٹ میں ہو جائے گا، شاید تین منٹ میں ہو جائے، لیکن اگر وہ آپ کو کہہ دے گا جی تین منٹ میں آپ کھڑے رہیں ابھی کر دیتا ہوں، اور پھر آپ سے بولے کہ 1000 روپے دے دیں، تو آپ کہیں گے یار تین منٹ میں 1000 روپے، نارمل میں ایک بات کر رہا ہوں، لیکن وہی چیز رکھ لے اور کہ جی کل آ جائیں آپ، کل دے دوں گا آپ کو، اور پھر کر کے دے دے. تو یہ ریئلٹی پہ بیس بات کر رہا ہوں میں کہ یہ بھگتے ہوئے ہیں اسی طریقے سے.
یہ مسئلہ یہ ہے مہروز بھائی، یہ تو بات ٹھیک ہے کہ دونوں طرف سے فیصلہ، یہ مشکل ہے کہ کون زیادہ گڑبڑ کرتا ہے، کسٹمر یا شاپ کیپر.
نہیں، جیت تو پھر دکاندار کی ہوتی ہے.
اچھا چلے ٹھیک.
امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کی میں ایک بات شامل کرنا چاہوں گا اسد بھائی.
جی جی.
آپ نے فرمایا کہ اگر کسی کو سینے کے اندر جلن ہے،
اچھا
اب وہ سینے کے جلن کی شکنجبین آپ نے لکھا کہ وہ پینے کے بجائے وہ اس کی بنانے کی ترکیبیں سیکھنے کے پیچھے لگ جائے گا نا، تو اس کا مرض بڑھ جائے گا، ایسا نہ ہو کہ یہ مری جائے.
اچھا.
یعنی اگر کوئی پرابلم ہے پھر ہمیں اس کا حل چاہیے، تو اب اس کا حل جو موجود ہے وہ اس کو اپنا لیں.
صحیح.
بجائے اس کے اب جیسے ہمارے عبد الواجد بھائی کا پنکھا خراب ہوا، انہوں نے 500 روپے دے کر
اب سیٹ
کروا لیا، ٹھیک ہے، لیکن اگر یہ خود ہی پنکھا بنانے سیکھنے کے لیے لگ جاتے کہ پنکھا ٹھیک کیسے ہوتا ہے، میں خود سیکھوں گا اور پھر میں خود اسے بناؤں گا، تو عمر بیت جاتی جی. تو پھر وہ پنکھا بھی پتہ نہیں کیسا ٹھیک ہوتا ہے کیسا نہ ہوتا.
انہوں نے ایسا نہیں کیا.
جی جی، میں نے ایک مثال دی ہے اس طرح اس کے حوالے سے. تو بہرحال یہ ہے کہ
ہر چیز کے اندر خود ایکسپرٹ بننے کی کوشش نہیں کرنی، یہ آپ کہنا چاہتے ہیں؟
بالکل
ایسا ہی ہے. ایک کمپنی کے بارے میں نے کہیں پڑھا تھا کہ وہ کام اس کا اصل کچھ اور تھا، لیکن اس کے ساتھ مثال کے طور پر وہ کوئی چیز جو ہے وہ بیچتے تھے، تو انہوں نے کہا اس کا را میٹیریل بھی ہم کہاں سے آتا ہے وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، پھر اس کے پیچھے کہاں سے آتا ہے وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو اینڈ آف دا ڈے وہ اپنے اصل کام سے ہٹ کر دوسرے کاموں میں مصروف ہو گیا اور ان کا اصل کام بھی ڈسٹرب ہو گیا. تو بہرحال یہ تجربات کی باتیں ہیں، مہروز بھائی نے کچھ اگزامپل سے سمجھایا ہے، واقعی یہ ایک ویلڈ بات ہے. جہاں ہم جائیں، آج کل تو اور بھی ٹولز ہیں، لیکن ہر جگہ پر ہر ٹول مل جائے اور آپ اس کو استعمال بھی کر پائیں یہ ممکن نہیں ہوتا، تو تھوڑا سا اگر ہوشیاری سے کام لیں گے اور معلومات کریں گے تو یہ اپنے آپ کو بھی نقصان سے بچانا چاہیے. لیکن اگر میں ایسا ہوں کہ میرے پاس کوئی مشورہ کرنے آیا ہے، کچھ سیکھنے آیا ہے، کچھ پوچھنے آیا ہے، یا مجھ سے ریلیونٹ اس کا کوئی بھی کام ہے، تو پھر مجھے سچائی سے کام لینا چاہیے. اگر ہمارے معاشرے میں صرف یہ ایک خوبی ایسی ہے یہ پنپ جائے، تو آپ یقین کریں بہت کچھ سدھر جائے. یعنی کہ یہ وہ بیسک ہے کہ جس کی بنیاد پر پورا معاشرہ کھڑا ہوتا ہے، اگر یہ فاؤنڈیشن ہو جائے تو پھر سچائی پر قومیں بھی ترقی کرتے ہیں، ملک بھی ترقی کرتے ہیں، خاندان بھی، سب کچھ ترقی کرتا ہے. اور اگر یہ سچائی کہیں سے نکال لی جائے تو پھر بہت کچھ ہوتے ہوئے بھی کچھ بھی باقی نہیں رہتا. اللہ پاک ہمیں حقیقی طور پر سچائی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے پاس کچھ وقت ہے ابھی، تو ایک ایک واقعہ، لیکن میں چاہوں گا کہ مختصر مختصر اب ہم مزید ایک ایک واقعہ بیان کریں. جی مہروز بھائی.
اسد بھائی، دو تابعین اور ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے. حضرت سیدنا اشعث بن قیس اور حضرت سیدنا جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ ایک دفعہ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کے لیے نکلے، تو انہیں مدائن کے گرد و نواح میں ایک چھوٹے سے گھر میں پایا، ملاقات ہوئی، سلام عرض کیا اور گفتگو ہوئی. تو آپ نے پوچھا کہ تم کیسے آئے ہو؟ کہا ہم آپ کے بھائی کے پاس آئے تھے ملاقات کے لیے. پھر پوچھا وہ کون، کس سے ملاقات کے لیے آئے تھے؟ تو کہا کہ حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ، جو خود بھی صحابی ہیں، ان کے پاس ملنے کے لیے آئے تھے. اچھا، حضرت سیدنا سلمان فارسی اور حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ، یہ بہت مطلب بہت اچھی دوستی تھی، مضبوط دوستی تھی ان کی، کئی واقعات ان کے ملتے ہیں. ان کے پاس آئے تھے، انہوں نے بتایا کہ ہم حضرت ابو دردہ کے پاس آئے تھے رضی اللہ تعالیٰ. تو فرمایا کہ انہوں نے میرے لیے تحفہ بھیجا ہوگا، لاؤ میرا تحفہ دو.
اچھا، واہ.
وہ دونوں کہنے لگے نہیں، ہمیں تو کوئی تحفہ نہیں دیا. تو آپ نے فرمایا اللہ سے ڈرو. حضرت سلمان فارسی ان سے کہہ رہے ہیں جو ملاقات کے لیے آئے، اللہ سے ڈرو اور جو انہوں نے تحفہ دیا ہے وہ مجھے دو، کیونکہ جب بھی کوئی ان کے پاس سے میرے پاس آتا ہے تو وہ میرے لیے تحفہ بھیجتے ہیں.
سبحان اللہ.
تو وہ دونوں حضرات جو عقیدت میں آئے تھے کہنے لگے حضرت ایسی کوئی بات نہیں ہے، اللہ کی قسم انہوں نے کوئی تحفہ نہیں دیا آپ کے لیے، البتہ آپ کو ضرورت ہے تو آپ ارشاد فرمایا، ہم اپنے مال سے آپ کی ضرورت پوری کر دیتے.
صحیح.
تو آپ نے فرمایا کہ مجھے تمہارے مال کی ضرورت نہیں ہے بلکہ مجھے وہی تحفہ چاہیے. تو پھر انہوں نے تاکید کری کہ حضرت انہوں نے کچھ نہیں بھیجا, ہم سچ کہہ رہے ہیں کہ حضرت ابو دردہ نے آپ کے لیے کچھ نہیں بھیجا, بلکہ جب بات ہوئی کہ ہم آپ کی طرف آ رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ تم اس شخص کے پاس جا رہے ہو کہ جب وہ موجود ہوتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی دوسرے کی ضرورت نہیں رہتی تھی. یعنی آپ اپنے عشق و محبت میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام خدمات بجا لانے کے لیے حاضر رہتے تھے.
کیا بات.
تو جب ان کے پاس جاؤ تو میرا سلام کہنا.
اللہ
سبحان. انہوں نے کہا کہ آپ کو سلام کہلوائے کہاں, یہی تو تحفہ ہے.
اللہ
مومن کے لیے ایک مومن کا سلام سے افضل کون سا تحفہ ہو سکتا ہے.
سبحان اللہ.
تو جو اچھی دعا ہے اللہ کی طرف سے برکت والی اور پاکیزہ.
کیا بات.
سلام کیا بھیجنا اور سلام لینا.
سبحان
آپ دیکھیں صحابہ اکرام علی رضوان کے واقعات اگر ہم دیکھیں, حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ باقاعدہ صرف اس نیت سے بازار جاتے تھے. آج تو لوگ ونڈو شاپنگ کے لیے جاتے ہیں, وہ کس نیت سے جاتے تھے کہ میں ملنے جلنے والوں کو سلام کروں گا.
سبحان اللہ.
سو یہ سلام کرنا خود نیکی ہے, بلکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث دیکھیں تو آپ نے جن چیزوں کو عام کرنے کا حکم دیا, جن پہ جنت کی بشارت دی, ان میں کھانا کھلانا اور سلام کو عام کرنا بھی.
سبحان اللہ.
تو آج ہم دیکھیں تو ہمارے معاشرے سے سلام کرنا بھی کم ہوتا جا رہا ہے, کھانا کھلانا بھی حقیقتاً کم ہوتا جا رہا ہے, اگرچہ بہت سارے دیگر ذرائع سے ہم دیکھتے ہیں. لیکن جو وہ ابھی عبدالواجد بھائی کہہ رہے تھے کہ کچھ چیزیں ہماری
کلچر میں
تھی وہ ختم ہو گئی ہیں. پہلے کھانے لینے دینے کا رواج تھا, اب تو وہ مفقود ہو گیا ہے, شاید ناگوار سا محسوس ہو, لیکن بہرحال سلام کو عام کریں. اب تو ہم اصل میں مسجد میں بھی دیکھیں نا, اگر تو ہم چند لوگوں کو سلام لے دے رہے,
اس کو بہت زیادہ جانتے ہیں یا جس سے کام ہے
جی, تو حالانکہ اس کو عام کرنا چاہیے, اس کے بڑی فوائد ہیں, برکتیں ہیں, ثواب ہے, لیکن اس کے علاوہ دنیاوی فوائد بھی. آپ کی محبت بڑھتی ہے, تعلق بڑھتا ہے آپ کا, اور کئی مواقع پہ دیکھا ہے کہ صرف سلام دعا کی برکتوں سے بہت سارے دنیا کے کام بھی آسان ہوتے چلے جاتے ہیں. تو اپنے گھروں میں بھی عام کریں اور دیگر جگہوں پہ بھی عام کریں, بلکہ حدیث پاک میں ہر جاننے اور نہ جاننے والوں کو سلام کیا جائے.
سبحان اللہ, ماشاء اللہ. اور دیکھیے اس واقعے میں صحابی رسول اس سلام کو کتنا ریگارڈ کر رہے ہیں, یعنی اس کی کتنی اہمیت اپنے دل میں ہے کہ اس کو تحفہ. جب آپ واقعہ سنا رہے تھے اور جب تک یہ ریویل نہیں ہوا تھا, تو جس کو یہ واقعہ نہیں معلوم تو غالب اکثریت یہی سوچ رہی ہوگی کسی مادی تحفے کی بات ہو رہی ہوگی, لیکن سلام کو اتنا بڑا انعام اور تحفہ سمجھنا یہ بڑی بات ہے. اللہ پاک ہمیں توفیق دے اور حقیقی طور پر اسلام کی جو ایک ویلیوز ہیں, جو اسلامک کلچر کی چیزیں ہیں, انہیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. ایاز بھائی کی طرف بڑھیں گے. جی ایاز بھائی کیا سنائیں گے؟
اسد بھائی ایک حکایت ہے, حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک غلام خریدا. غلام جو تھا وہ بڑا نیک غلام تھا اور آپ نے اسے وہ مکاتبہ کے طور پر اس غلام کو خریدا. یعنی مکاتبہ یہ ہوتا ہے یعنی کہ اس غلام سے ایک طے کر لیا جاتا ہے کہ اتنی رقم اگر تم مجھے دے دو گے تو تم جو ہے وہ آزاد ہو جاؤ گے.
صحیح.
تو بدلے کتابت میں آپ نے غلام خریدا اور جو ہے وہ اس غلام جو تھا وہ بڑا نیک تھا, پرہیزگار تھا, متقی تھا. جب آپ نے اس غلام کو خرید لیا تو اس سے پوچھا کہ اے غلام تمہارا نام کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ حضور میرا نام تو کوئی نہیں ہے, جو مالک نام دے دے وہی میرا نام ہے.
واہ.
تو پھر جو ہے وہ آپ نے اس سے پوچھا کہ ایک شخص تجھے کھانے میں کیا پسند ہے؟ اس نے کہا میری پسند کچھ نہیں ہے, جو آپ کھلا دیں گے وہ میں کھا لوں گا.
واہ.
تو اس نے کہا کہ تمہیں رہائش کیسی چاہیے, کیسا رہنا پسند کرو گے؟ انہوں نے کہا میری کوئی رہائش نہیں, جو آپ جہاں پر جگہ دے دیں گے میں وہاں رہ لوں گا.
واہ.
جب اس نے یہ جواب دیا نا تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بے ہوش ہو گئے, زمین پر تشریف لیا. جب کچھ دیر کے بعد ہوش آئے, لوگوں نے پوچھا حضور یہ کیا ماجرا ہے؟ آپ نے اس سے سوال کیے, اس نے جواب دیا اور آپ غش کھا کر زمین پر تشریف لیا. تو سب سے پہلے تو آپ نے اس غلام سے ارشاد فرمایا, اے غلام میں نے تجھے آزاد کیا بغیر قیمت کے.
اللہ.
کہ میں تجھ سے کسی قیمت کا, جو آپ کا ایگریمنٹ تھا
طے کیا تھا
جو ارشاد فرمایا مجھے تجھ سے کوئی قیمت نہیں چاہیے, میں نے تجھے اللہ کی رضا کے لیے معاف کیا. تو اس غلام نے عرض کی حضور کس سبب سے آپ نے مجھے جو ہے وہ بغیر قیمت کے آپ نے آزاد کیا؟ تو آپ نے رحمت اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, غلام تو نے مجھے آداب بندگی سکھا دی.
اللہ.
کہ خدا کی عبادت جو ہے وہ اللہ رسول کا حکم کو فالو کرنا، یہ کس کو کہتے ہیں؟ یہ تو نے سکھا دیا کہ جب تجھ سے پوچھا گیا کہ نام کیا، اس نے کہا میرا نام کچھ نہیں ہے جو مالک نام دے دے وہی ہے، میرا لباس کچھ نہیں ہے جو لباس مالک دے دے وہ پہن لوں، میری رہائش کچھ نہیں ہے میرا کھانا کچھ نہیں جو مالک دے دے وہ پہن لوں. اسد بھائی اگر ہم اس شکایت پر غور کریں اور اس کے نتیجے کو اور اس سے سبق حاصل ہونے والے سبق پر اگر ہم غور کریں تو آج ہم جو ہے وہ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی شکوے شکایت ہماری زبان سے نہیں جاتے.
اللہ
ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں پر جو ہے وہ شکایتیں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں، اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی، اتنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہونے کے باوجود بھی. اور پھر بعض لوگوں کی کوئی طبیعت ہوتی ہے کہ ہر چیز کے اندر ان کو حکمت چاہیے، ہر چیز کے اندر ان کو لاجک چاہیے، ہر چیز کے اندر ان کو کوئی نہ کوئی جو ہے وہ وجہ چاہیے. تو اس حکایت کے اندر ہمیں سبق دیا جا رہا ہے کہ جب اللہ رسول کی جناب سے حکم آ گیا نا تو پھر ہمیں جو ہے وہ اس کو فالو کرنا.
بے شک
جب ہم غلام ہیں بندے ہیں تو آقا کی جناب سے جو حکم ہمارے لیے آیا ہے، جو ان کی سیرت ہے، جو ان کا عمل مبارک ہے، وہ ہمارے لیے اتھینٹک ہے، ہمیں اس کو فالو کرنا ہے. ایک غلام کی، ایک بندے کی جو ہے وہ یہی ایک ہونی چاہیے کہ وہ اس وہ فالو کرے جو اس کے آقا نے حکم دیا ہے، جو اس کے رب نے حکم دیا ہے، جو اس کے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا.
بے شک
تو آپ نے ارشاد فرمایا غلام تو نے مجھے بندگی کا طریقہ سکھا دیا کہ بندگی کس کو کہتے ہیں، خدا کی عبادت کرنا کس کو کہتے ہیں، اس کے حکم کو فالو کرنا کس کو کہتے ہیں. تو ہم سب بھی اپنی زندگی کے حقیقی مقصد کو پہچانے، اللہ پاک نے ہمیں جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، جو احکام ہمیں عطا فرمائے، حکمت معلوم ہو جائے بہت اچھی بات، یہ ہمارے ایمان کو تقویت اور جلا بخشنے والی، لیکن اگر حکمت معلوم نہ بھی ہو تو بھی ہم جو ہے وہ اس کام کو جاری و ساری رکھیں کہ ہماری شریعت نے ہمارے لیے اس کے اندر بہتری رکھی ہوگی. تو انشاءاللہ اس کو فالو کریں گے، اس کے مطابق چلیں گے، اللہ نے چاہا تو زندگی پرسکون.
ماشاءاللہ بہت خوبصورت حکایت ہے ناظرین، بہت ہی خوبصورت حکایت ہے، اور سبق لینے والے بھی کیسے شاندار ہوا کرتے تھے. غلام نے ٹھیک ہے بہت ہی شاندار بات کہی، لیکن جس کے سامنے کہی اس نے اس سے کیا اثر لیا یہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے. ہمارے سامنے بھی بہت سارے روزمرہ سبق آموز واقعات رونما ہوتے ہوں گے، کچھ لوگ بہت اچھی گفتگو کر جاتے ہوں گے، لیکن میں نے اس سے کیا درس حاصل کیا، میں نے اس سے کیا سیکھا، میں نے کیا اس سے اثر لیا، یہ مجھ پر ڈپینڈ کرتا ہے. تو دونوں طرف سے اچھا کلام کرنا، خوبصورت گفتگو کرنا، یہ بھی بہت اچھا ہے، اور اس سے اہم یہ بھی ہے کہ اس اچھے کلام یا اچھی گفتگو سے میں نے اپنی زندگی میں کیا تبدیلی پیدا کی. اللہ پاک ان بڑوں کا صدقہ ہمیں بھی نصیب فرمائے. اور دیکھیے وہ بظاہر غلام ہی تھا، بلکہ غلام ہی تھا حقیقت کے اعتبار سے، غلام ہی تھا، آپ اس کو خرید کے لائے تھے، لیکن اس غلام کی حکمت بھری بات کو آپ نے اپریشیٹ کیا. یہ نہیں سوچا کہ میں تو اتنا بڑا عالم ہوں، حالانکہ آپ کا جو منصب ہے، آپ کا جو مقام ہے، وہ اپنے زمانے میں بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے، لیکن ایک غلام کی بات سے آپ نے نصیحت حاصل کی. اللہ پاک ہمیں بھی توفیق دے.
آپ کچھ فرمائیں. جی کچھ ایڈ کرنا چاہوں گا.
جی جی.
کہ اس سے ایک اور چیز کا درس ملتا ہے، وہ یہ کہ مرضی مولا از ہما اولا.
سبحان اللہ.
کہ جو اللہ کی رضا ہے وہی میرے حق میں بہتر ہے اور مجھے اسی کو قبول کرنا چاہیے.
بے شک.
اچھا کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ، یعنی اس کو کنٹینٹمنٹ کہتے ہیں، وہ اس سے محروم ہو جاتے ہیں. فار ایگزامپل کسی کو اپنی رنگت سے شکوا ہو جاتا ہے اور وہ اسی وجہ سے سالوں پریشان رہتا ہے.
ایسا ہی
بعض ہوتے ہیں، وہ اپنے فیشیل فیچرز پہ کہ میرا ناک کیوں ایسا ہے، تو میرے کان ایسے کیوں ہیں، یا اسی طرح سے قد کے حوالے سے. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسے پیدا کیا ہے، اور ان چیزوں پر اگر آپ اپنے آپ کو احساس کمتری میں مبتلا کر لیں گے اور آپ اپنے آپ میں اندر کڑتے رہیں گے تو زندگی میں اور بہت سے کرنے کے کام ہیں جو آپ نہیں کر پائیں گے. اور اس انفیریئر کمپلیکسٹی کی وجہ سے بعض اوقات آدمی کی طبیعت کے اندر وہ کردار کی بلندی نہیں پیدا ہوتی، اور وہ اپنی زندگی میں جو اس کے اندر پوٹینشیل ہے اس پوٹینشیل تک نہیں پہنچ پاتا. تو اگر کوئی اس طرح کی کسی پریشانی میں، کسی کمپلیکس میں مبتلا ہے، تو وہ اللہ کی رضا پہ راضی ہو جائے، اللہ نے مجھے ایسا پیدا کیا. پھر اس کے حوالے سے سوچنے کو چھوڑے اور کچھ اور سوچے، اپنے ذہن کو، اپنے مائنڈ کو اور پازیٹیو چیزوں سے آکوپائے کرے، تو انشاءاللہ اس کی زندگی میں سکون بھی آئے گا اور اس کو اللہ کی رضا پہ راضی ہونے کا ثواب بھی ملے گا، اور وہ اپنی زندگی میں ایک اچھا انسان اور ایک اچھا مسلمان بھی بن جائے گا.
ایسا لگتا ہے کہ بعض اوقات زندگی کی تنگیاں اور مشقتیں جو ہیں وہ علم و معرفت کے دروازے کھول دیتی ہیں. جیسے ان غلام کی باتوں سے ہمیں پتہ چل رہا ہے, ایسے ہی ہم اولیاء اکرام اور بہت سارے آئمہ علماء کو دیکھتے ہیں کہ ان کی اپنی زندگیاں تنگی, مطلب ایک غلام ہیں تو زندگی کوئی مطلب فراخی میں تو نہیں ہے, تنگی والی ہے, ایک حکم کے وہ ہیں, تو ان کی زندگیاں جو ہیں وہ تنگیوں میں گزری. لیکن انہوں نے ان تنگیوں کو, جیسے کہ عبد الواجد بھائی کہہ رہے تھے کہ کچھ اور سوچے یہ نہ سوچے, تو ان کی یہ تنگیاں یا ان کی جو یہ مشقتیں تھیں انہوں نے انہیں کندن بنا دیا, اور انہوں نے انہیں ایک کوئلے سے گویا کہ ایک چمکتا ہوا ہیرا بنا دیا. ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ ہماریاں بعض اوقات بلکہ اکثر اوقات جب تنگیاں آتی ہیں, مشقتیں آتی ہیں, تو لوگ بغاوت کا راستہ اپناتے ہیں, ناشکری کی طرف چلے جاتے ہیں, اور اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ سے مزید دور ہوتے ہیں. اور یہ دوری ان کی بے سکونی کو اور ان کی مشقت کو مزید بڑھا دیتی ہے. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری مشقت, ہماری تنگی دور ہو اور ہم اسے اچھی طرح ڈیل کریں, کیونکہ کسی نے بڑی پیاری بات کی کہ کسی کی زندگی ایسی نہیں ہے کہ اس کے اندر مشقتیں نہ ہوں, اصل چیز یہ ہے کہ آپ اسے ڈیل کیسے کر رہے ہیں. اگر آپ کو ڈیل کرنے کا فن آ گیا تو
کامیاب ہو گئے,
تو آپ کامیاب.
اچھا, اب اس میں تو پھر بہت برا یہ ہے, فی زمانہ تو اب ٹاپک نہیں ہے ہمارا, ورنہ اب تو معاذ اللہ لوگ مرد اپنے مرد ہونے پر مطمئن نہیں ہے, عورت اپنے عورت ہونے پر مطمئن نہیں. تو ایک پورا چیپٹر ہے, ٹاپک ہے, جو جانتے ہیں وہ سمجھ رہے ہوں گے میں کس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہوں. یعنی کہ انسان عجیب و غریب کمپلیکس کا شکار ہو گیا کہ وہ اپنے انسان ہونے پر, اب یہ خبر واللہ اعلم درست ہے یا نہیں ہے, کچھ زیادہ میں نے اس کو پڑھا نہیں, لیکن بعضوں کے بارے میں بہت بہت کم ہوں گے یا کہیں پر کوئی ایسے بے وقوف افراد ہوں گے کہ وہ اپنے آپ کو انسان کہلانے کے بجائے کچھ اور نام دینے پر فخر محسوس, یعنی کہ یہ سوچ
جی
اینیمل بننے. تو اب آپ ذرا غور تو کیجئے کہ یہ ناشکری, ہو سکتا ہے اس کی ابتدا کسی معمولی سے بظاہر چیز سے ہو, لیکن جب وہ بڑھتی گئی تو آپ ایک ایسے لیول پر پہنچ گئے کہ آپ کو اللہ پاک نے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, یعنی کہ مجھے اور آپ کو پیدا کرنے والا, بنانے والا جو رب کائنات ہے, جو خالق ہے, جو مالک ہے, جو سب سے بیسٹ کریٹر ہے, جو حقیقی طور پر پیدا کرنے والا ہے, اس نے ہمیں خوبصورت ہی بنایا, بہترین بنایا, اچھا بنایا, لیکن اس کے پیدا کرنے کے باوجود جیسا اس نے بنایا اسی پر ہم مطمئن نہیں, اور اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ انسان آج معاذ اللہ اپنے انسان ہونے سے ہی دور بھاگنے لگا. اب اس سے زیادہ گری ہوئی اور بات, یعنی کہ وہ کیا ترقی کرے گا, وہ کیا آگے جائے گا, اس کی سوچ کی بلندی کیا ہوگی, وہ کیا زندگی سے لطف اندوز ہوگا, وہ کیا آخرت پر ایمان رکھے گا, آخرت کی لذات, اللہ پاک کی نعمتوں پر وہ کیا شکر ادا کرے گا کہ جو جیسا ہے اس پر وہ مطمئن نہیں. تو دیر از نیور اینڈنگ اسٹوری کہ اگر آپ ناشکری کی طرف بڑھتے ہیں تو پھر اس کی کوئی انتہا نہیں. اور اسلام اور یہ قرآن اور حدیث ہمیں جو سکھاتے ہیں الحمدللہ اس میں کتنا زبردست ہے, شاندار ہے, کہ بظاہر اگر آپ محروم بھی ہیں لیکن شکر گزار ہیں تو آپ حقیقی طور پر محروم نہیں, بلکہ اللہ پاک آپ کو بہت کچھ عطا فرمائے گا. اللہ پاک
ایک بڑی پیاری تھیوری پڑھی اس حوالے سے جو گفتگو آپ کر رہے تھے,
جی جی,
وہ یہ کہ ڈریم وے تصوراتی راستہ, اور یہ اس سینریو میں تھا کہ انسان کو اپنی زندگی کے بہت ساری چیزوں پہ پچھتاوا ہو جاتا ہے وقت گزرنے کے ساتھ, کاش میں اس وقت یہ پڑھ لیتا, کاش
ماضی کے کسی جی
یہ سیکھ لیتا, کاش یہ بزنس اسٹارٹ کر دیتا, کاش یہاں رشتہ کر لیتا, یہاں نہ کرتا.
جی,
تو وہاں ایک تھیوری پیش کی گئی کہ اصل میں انسان جس رستے پہ چل چکا ہوتا ہے, کیونکہ اس پہ چل چکا ہوتا ہے, اس کی جو بھی مشقتیں, دشواریاں, ایفن برڈس ہوتے ہیں وہ اس نے دیکھ لیے ہوتے ہیں, اور وہ ان سے گزرا ہوتا ہے, بھگتا ہوتا ہے انہیں. اس کے برعکس دیگر رستے جو ہوتے ہیں وہ اس نے دیکھے نہیں ہوتے, تو وہ ان رستوں کو یوں سمجھتا ہے کہ اس پہ نرم ملائم گھاس بچھی ہوئی ہے, دونوں طرف پھولوں کی باڑ لگی ہوئی ہے, اور لوگ اس کا استقبال کرنے کے لیے تیار ہیں, اور ایک بڑی خوبصورت سی منزل اس کے لیے وہاں ہے. حالانکہ ممکن ہے اگر یہ اس وقت اس رستے پہ جاتا تو وہ اس سے زیادہ مشقت بھرا ہوتا.
صحیح.
تو انسان کو حاصل اس کا بھی وہی ہے کہ جو آپ کر آئے ہیں اسی کا شکر منائیے, اسی کا جشن منائیے. نگران شورا ایک بڑی پیاری بات کہتے ہیں کہ کس موقع پہ کیا فیصلہ کیا. ممکن ہے کہ آج وہ فیصلہ درست نہ لگ رہا ہو, لیکن جس موقع پہ کیا تھا اس موقع پہ اس سے بیسٹ فیصلہ ہو نہیں سکتا تھا.
جب ہی تو آپ نے کیا, اس وقت کے حالات, واقعات, آپ کا فہم, آپ کی سوچ, آپ کا علم, آپ کا تجربہ, آپ کے اطراف کے لوگ, آپ کا منصب, بہت ساری چیزیں مل کر آپ ایک ڈیسیژن کرتے ہیں. تو بہرحال کوشش اچھے کی اور بھلائی ہی کی ہونی چاہیے, لیکن اللہ پاک ہمیں شکر گزار بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے تو زندگی بڑی پرسکون ہو جائے. میں چاہوں گا کہ آخر میں عمران بھی چند منٹس ہیں, ایک مختصر حکایت اور شامل کر لیں.
جی, وقت تو واقعی بہت مختصر ہے.
جی,
تو میں ایک حکایت بیان کر دیتا ہوں. ایک بادشاہ اپنی رعایا کے ساتھ اپنے گاؤں کا چکر لگانے کے لیے, وزٹ کے لیے نکلا. مختلف جگہوں پر جو ہے وہ جاتا اور چیزوں کو دیکھتا, کہیں کچھ کہتا کہیں کچھ کہتا. گھومتا پھرتا وہ ایک کسان کے پاس پہنچا اور اس کے ڈیرے پر, اس کے گھر پر جو ہے ایک بہت خوبصورت فربا گائے موجود تھی. وہ بادشاہ یہ ذہن میں خیال کر لیتا ہے کہ جب میں اس راستے سے واپس آؤں گا تو یہ گائے جو ہے نا اس سے میں لے کر اپنے شاہی خزانے میں میں شامل کر لوں گا.
صحیح.
لیکن جب وہ سارے گاؤں کا اپنی رعایا کا چکر لگا کے واپس آتا ہے, پھر اسی کسان سے ملتا ہے, تو دیکھتا ہے کہ وہی گائے جو پہلے موٹی تازی فربا تھی اب جو ہے وہ لاغر ہو چکی ہے, کمزور ہو چکی ہے اور بالکل ہی پہلے جیسی لگ ہی نہیں رہی. تو اس کسان سے بادشاہ نے کہا کہ اس گائے کو کیا ہوا؟ ابھی تو میں یہاں سے گزرا تھا کچھ گھنٹے پہلے یا کچھ دن پہلے, تو یہ الگ حالت میں تھی اور اب جو ہے یہ الگ حالت میں ہے. تو وہ کسان جو تھا نا وہ بڑا سمجھدار آدمی تھا, تو اس نے کہا کہ مجھے یوں لگتا ہے کہ شاید یہ گائے دیکھنے کے بعد بادشاہ کی نیت خراب ہو گئی تھی.
اچھا,
نیت میں فطور آ گیا تھا اور اس کی نحوست جو ہے اس گائے پر ظاہر ہوئی, جس کی وجہ سے جو یہ موٹی تازی فربا گائے تھی اور اچھا دودھ دینے والی تھی وہ سب ختم ہو گیا. تو یہ حکایت جو ہے بعض کتابوں کے اندر موجود ہے. اس سے پتہ چلا کہ جہاں اچھی نیت کی برکتیں ہیں نا, وہیں بری نیت کی نحوستیں اور وعیدیں بھی ہیں.
اللہ,
ہم نے کئی دفعہ یہ سنا ہے کہ نیت صاف منزل آسان, کہ نیت صاف ہوتی ہے تو پھر راہیں کھلتی رہتی ہیں, اور اگر نیت میں ہی فطور ہو تو پھر آگے پھر راہوں کے اندر مشکلیں آتی ہیں, رکاوٹیں آتی ہیں. تو ہمیں اپنی نیتوں کا محاسبہ کرنا چاہیے. جہاں حدیث میں یہ کہا گیا نا کہ اچھی نیت بندے کو جنت میں داخل کر دیتی ہے, بندوں کو قبروں سے ان کی نیتوں پر اٹھایا جائے گا, یہ مضامین ہمارے اسلام نے ہمیں بتائے ہیں, تو وہیں ہماری نیت کہیں خراب تو نہیں ہے؟ کسی سے تعلق ہے تو اس تعلق کے پیچھے ہماری نیت کون سی کار فرما ہے, ہمارا اس سے تعلق رکھنے کی وجہ کیا ہے, ہم کسی سے ملتے ہیں تو اس کے ملنے کا ہمارا پرپس کیا ہے, مقصد کیا ہے. اچھا, اسی طرح محلے ہیں, رشتہ داریاں ہیں, دوست احباب ہیں, کاروبار ہیں, سب کے اندر اپنی نیت کا ہمیں جو ہے نا آپریشن کرنا چاہیے, غور کرنا چاہیے کہ میری نیت آیا کہ درست ہے یا نہیں ہے. اور پھر جیسی نیت ہوتی ہے ویسی مراد ہوتی ہے.
صحیح.
ہم کسی سے بات کرتے ہیں, نگرانی شورا نے ایک مرتبہ بڑی اچھی جو ہے نا وہ توجہ دلائی تھی کہ شخصیات سے بعض اوقات ہم ملاقات کرتے ہیں نا, تو اس سے بعض اوقات کبھی کوئی مرعوب بھی ہو جاتا ہے. تو بڑی اچھی آپ نے تربیت فرمائی, کہا کہ ہم تو نیکی کی دعوت دینے جا رہے ہیں اور یہی مقصد رکھیں کہ میں اللہ کی رضا کے لیے نیکی کی دعوت فلاں شخص کو دینے جا رہا ہوں, وہ اپنی حیثیت میں چاہے کتنا بھی بڑا آدمی ہو. ہاں, اگر ہماری نیت میں فطور یہ آ جائے گا کہ میں اس سے اس لیے ملنے جا رہا ہوں کہ میرے دنیا کے یہ چار کام آسان ہو جائیں, اگر میری نیت, میری نظر اس کی جیب پر ہوگی یا میرے ذہن میں کچھ غلط مفاسد مقاصد ہوں گے, تو پھر اس کے اندر کامیابی بڑی مشکل سے ملے گی,
بلکہ ملے گی. کنگلا ہو جائے,
ہو سکتا ہے وہ کنگلا
گائے کی طرح,
لیکن وہ ہو نہ ہو, لیکن ہمارے لیے مشکلات بہرحال کھڑی ہو جائے.
بالکل, بہت بہت بنیادی بات ہے. نیت جو ہے اس کا درست ہونا بہت ہی امپورٹنٹ ہے, بہت ہی اہم ہے, اور اللہ پاک ہمیں نیتوں کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے. اچھی نیت واقعی آپ کو کامیاب کرے گی, اور بری نیت سے آپ کو بھی اور دوسروں کو بھی نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے. ناظرین, ہم نے کوشش کی کہ حکایات بھی بیان ہوں اور اس کے ضمن میں سبق بھی حاصل ہو، اللہ پاک جو کچھ سنا سیکھا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، انشاءاللہ عزوجل مختلف مواقع پر مختلف پروگرامز کے ذریعے بہت کچھ سیکھنے کا موقع رہے گا۔ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، لیکن مدنی چینل آپ کے ساتھ ہے، دیکھتے رہیے، برکتیں حاصل کرتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
کہانی کے پیچھے کہانی سنو، کہانی کے پیچھے کہانی سنو، نئی باتیں سن لی، نئی باتیں سن لی، پورا